أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ فاتحہ الوہیت کے تعارف میں تھی. اسماء الہیہ عشرہ، پانچ ظاہراً اور پانچ مضمراً سے سورت کی تکمیل ہوئی، اور وہ فرق ثلاثہ جن میں ایک مقصود بالخیر ہے، انعام یافتگان، اور دو رائے راست سے ہٹے کٹے مغدوبین اور دوالین. اور صورت میں دعا یا تسدید مسلک، تعین مشرب کا عنوان موجود تھا. عبادت مخلصہ اور اس کے طلب اللہ سے اور اسی سے استعانت کی استدعا تھی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کی الوہیت کا مکمل تعارف موجود تھا. اس کے بعد سورت بقرہ شروع ہوئی، اور وہ انہی مضامین کی تفصیل و تدلیل میں تھی. مسائل مہمہ کے بیان میں توحید، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، کچھ مسائل ضمناً ہے، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ، کچھ وقت کی ضرورت ہے، تنظیم اور آداب وغیرہ. سورت کا عنوان ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں اس کا بیان ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین سے معصورہ تفسیر مروی ہے کہ کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید. ابن عباس سے تفسیر ابو سعود میں، تفسیر ابن کثیر میں، جامع البیان ابن جریر میں، السراج المنیر للشیربینی میں، الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں، البحر المحیط للغرناطی میں، تمام معتبرات تفاسیر نے تسلیم کیا ہے کہ اعبدوا وحدوا کے معنی میں ہے، اور اس کی تائید بخاری کتاب التفسیر ابن عباس سے ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليوحدون. ابو حیان نے البحر المحیط میں یہ وجہ لکھی ہے کہ کوئی عبادت غیر موحد کی قبول نہیں ہے. غیر موحد مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے عبادت فی القرآن بمعنی توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صحابہ سے منقول ہے کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے، اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. یعنی هل جزاء التوحید الا الجنہ. توحید کا صلہ اور بدلہ جو اللہ عطا فرمائے گا وہ جنت کی شکل میں ہوگا. سورہ بقرہ کے ابتدا سے اوصاف مومنین خمسہ بیان ہوئے، اور آیتین میں ذم کفار کا ہوا، اور ایک رکوع کی دس نشانیاں دو مثالوں میں منافقین کی مذمت کی گئی، اور اصل موضوع کی طرف عود کیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دلائل آفاقی الذی خلق الذی اخرج الذی جعل سے اس کو مبرہن فرمایا گیا. نتیجہ متفرق کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے اپنوں کو بھی اللہ کے اختیار، اقتدار، عبادت، دعا، تصرف، علم میں شریک نہ ٹھہرانا. وانتم تعلمون. توحید بیان ہونے کے بعد رسالت کا بیان شروع ہوا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور تحدید کی شکل میں تعدی کی شکل میں کہ اگر یہ قرآن تمہیں شک کی کتاب معلوم ہو رہی ہے تو میرے متکلم کی طرف سے تو شک نہیں ہے، مخاطب اس کا مقابلہ کرے، اور اعلان پہلے سے کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، یہ مقابلہ تم سے نہیں ہوگا، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے دنیا میں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے آخر کار. تو تبشیر و تنذیر کر دی گئی. اور نعم عامہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور پھر نعم عامہ میں سے حضرت آدم کا خلق، حضرت آدم کا مسجود ملائک ہونا، خلیفۃ الارض ہونا، اور ان کی توبہ کا قبول ہونا، ان چار نعمتوں کے فوراً بعد بنی اسرائیل روئے زمین کی وہ مخصوص جماعت جن کے آبا و اجداد میں انبیاء و مرسلین ہوئے تھے، اور جب تک وہ رائے راست اور توحید کے عقیدے پر تھے تو انی فضلتکم علی العالمین، وہی کائنات کی بہترین جماعت تھی. جب وہ توحید سے ہٹے اور رائے راست چھوڑ گئے، مغدوبین و دوالین بنے، تو جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بنی اسرائیل سے پہلا خطاب، اس میں نعم مجملہ کا بیان ہوا، دوسرا خطاب میں نعم مفصلہ کا بیان ہوا، اور تیسرے خطاب میں نعم مدللہ، تاریخ کعبہ، امام کعبہ، نبی آخر الزمان کی آمد، نبی آخر الزمان کا نسل نسب، گزشتہ انبیاء سے رشتہ، ان کے اطوار طور طریقے، ان کی پہچان، ان کی علامات. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. سو آیات تک توحید کا مسئلہ مدلل بیان ہوا ہے. 101 سے ولما جاءهم رسول من عند اللہ، پیغمبر کی تشریف آوری، مسئلہ رسالت جب بیان ہونے لگا تو مخالفین کی طرف سے شبہات بہت زیادہ تھے. تو شبہات کو جان نہیں دی گئی، جوابات دے دیے گئے. کلام جب متین ہو، مستحکم ہو، تو وہ کمزور باتیں نہیں نقل کرتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہر روز ملاقات ثابت ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں کہتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر آتے تھے. جنہوں نے سمجھ کے بخاری پڑھی ان کو بتا دیے استاد نے کہ یہ اس روایت کا رد کر رہا ہے کہ زر غبن تسدد حبن، وہ موضوع من گھڑت ہے، لا نہیں سکتے تھے، لے آتے تو مرتا زندہ ہونے لگتا، اور وہ دینی مقاصد کے خلاف. بخاری کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، باب ان الناس یدعون بآبائہم، کتاب الآداب میں. تو جو بخاری سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کو استاد بتا دیتا ہے کہ یہ وہ جھوٹی روایت کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. اتفق المحدثون بانه موضوع ومکذوب، جھوٹی روایت ہے. اور جب بخاری حدیث لاتے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو استاد سمجھا دیتا ہے کہ وہ جو لوگوں میں مشہور ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. قال ابن حجر والزرکشی والدمیری وابن کثیر باطل لا اصل له، بے بنیاد روایتیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اصلاً سیاستہ ہمارے اکابر نے اس لیے تجویز فرمائے کہ اس میں جھوٹی روایت کوئی نہیں، ابن ماجہ میں 20 یا 24 روایتیں ایسی ہیں جن پر محدثین کو گرفت ہے، لیکن محض کذب کوئی ایک بھی نہیں، غلط بات، ورنہ وہ صحاح میں کیوں شامل ہوتا. صحاح ستہ عالم طالب کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ خرافات سے بچے، تو وہ کتابیں پڑھ کر کے اپنے گھر کے بکسے میں یا تاک میں رکھ لیتے، اور پھر جو ہے نا نور الصالحین، نور القمر، اکرم المواعظ، خیر المواعظ، اکڑو بکڑو دکڑو، وہ کتابیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے، ایک گڑیا تھی، ایک اسی کی گڑیا تھی، اس کا ایسا تھا، اس کا ایسا تھا، بس وہ آنگا ولد بانگا وہ شروع ہو گیا. وہ جو سیاسی تھا 10 سال علم پڑھ کر کے اس پر مٹی ڈال دی گئی، اسے دفنایا جا رہا ہے، ختم کر دیا گیا. اور کچھ نہیں، کم از کم مشکات تو بیان ہونا چاہیے، انہیں کتب معتبرہ سے بنی ہے وہ. تو مشکات جلد لسانی کی تو ایک حدیث بھی کسی نے بیان نہیں کی، کتنا بڑا خزانہ ہے وہ. اور یہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کے مواعظ پڑھتے ہیں، رہنے دے لوگوں کے مواعظ و اکو بکو، جن میں 5% صحیح ہے، 95% دروغ، کذب، حکایت کاذبہ، خلط ملط. تو آپ تو سیاسی تب پڑھ چکے ہیں، آپ نے تو اساتذہ حدیث کے سامنے دوزان ہو کے سال گزارا ہے، تو آپ اتنے بھی نہیں کر سکتے کہ آدھا گھنٹہ قوم کے سامنے بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی کی حدیثیں سنائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیان 101 سے ہے، اور رسول برحق آ گئے. تو اعتراض یہ تھا کہ اہل کتاب تو جانتے نہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا، بدعمل ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے. وہ تو عالم ہے، تو رہے زبور انجیل جانتے ہیں، آپ کو بھی کہے گی کہ فلاں بڑا عالم ہے، وہ تو ممبر پہ بیان کرتے ہیں شوال کے 6 روزے رکھو، اور وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، عوطروں کے بعد جتنا چاہو نفلے پڑھو، کسی کی باتوں میں مت. آپ کہے کہ انہم لا یعلمون، ان مسائل میں بے علم ہے، انہیں نبی کا پتہ نہیں کہ آپ نے کہا وتر رات کے آخری نماز بناؤ. یہ ہمارے استاد کا مقابلہ نہیں، یہ پیغمبر کے مقابلے میں. جو یہود پیغمبر کے مقابلے میں اور نسوارا آئے، وہ مغضوب زوال ہوئے. تو اس امت کا کوئی فرد جو مقابلے میں آئے گا، مٹی ہو جائے، خاک ہو جائے. دوسرا اعتراض، یہ پیغمبر برحق کیسے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، احترام سے ذکر کرتے، وہ جادوگر تھے، معاذ اللہ، جادوگر اس زمانے کے کفار تھے. حضرت داؤد و سلیمان نے تو جادو کے خلاف کام کیا ہے، اور اسی طرح بابل میں آنے والے دو فرشتوں نے بھی لوگوں کو منع کیا، لیکن آزمائش تھی، جو سیکھنا چاہتے تھے سکھاتے بھی تھے، اور جادو اور اس کے سیکھنے کی مذمت، اس کے نقصانات و تباہ کاریاں، تاکہ حضرت داؤد اور سلیمان کا دامن مقدس رہے. آپ کو بھی کہیں گے یہ آپ ان لوگوں کو مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے، یہ ہے اس کو حدیث نہیں آتی. ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی، جن کو الامام الاعظم کہا گیا ہے، اور طے شدہ ہے کہ آپ کو امام اعظم آپ کے استاذ نے کہا ہے، اساتذہ نے امام اعظم کہا ہے، اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی. وہ آپ کو کہیں گے آپ ان علماء کو مانتے دیوبند کے حضرات کو، جن کے بارے میں یہ اشکال ہے، جواب، یہ کذابین، مفترین، جعلساز، ان لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں. یہ صالحین کی معتبر جماعت، یہ انبیاء و صحابہ، تابعین و اتباع، مجتہدین و محدثین کے سچے جانشین ہیں. یہ علم علمیت اور ولایت سے مالا مال لوگ. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا کہ نبی برحق کیسے ہیں, مکہ سے نکالے گئے کعبہ چھوڑ گئے. جواب, یہ ظالم لوگوں نے, مکہ کے مشرکین نے مجبور کیا, یہ امتحان ہے. ایک نہ ایک دن اللہ واپس ان کو کعبہ لے کے آئے, اور اس کا جواب اس قدر تفصیل سے دیا کہ فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس نبی کے آنے کی دعا کی جب کعبے کی تعمیر کی. اصل حقدار تو کعبے اور مکے کا یہ پیغمبر اور اس کے ماننے والے. یہ تمام جوابات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے فہم کے لیے اور ان آیات کو جوڑنے کے لیے جتنی سمجھ درکار ہے وہ ممکن نہیں ہے انسانوں سے. ہم تو کیا کہ امام راضی نے بھی کئی جگہ ہاتھ جوڑے اور روئے, اس طرح ہاتھ جوڑ لے کہ میں قرآن کی فصاحت بلاغت کو بیان نہیں کر سکتا. یہ بہت خطرناک ہے راستہ. یہ پیغمبر نماز کیسے پڑھیں گے, کعبہ تو چھوڑ گئے. جواب, وللہ المشرق والمغرب, اللہ ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ. صرف یہ پیغمبر ہے جو اس طرح کہتے, ورنہ مشرکین خدا کی اولاد کے قائل ہیں, فرشتوں کو بنات اللہ کہتے ہیں. یہود خدا کی اولاد کے قائل ہیں, عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, عیسائی مسیح کو کہتے ہیں. تینوں فرقے قائل ہیں, صرف یہ اکیلا ہے. آپ کو بھی کہا جائے گا ان مسائل میں آپ کا استاد اکیلا ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. قرآن نے جواب دیا, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدْ. یہ کہنے کی باتیں جو تم کرتے ہو, بے شرمو, خدا کی اولاد ہوتی ہے. سبحانہ, اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. یہود کہے یا نصارہ یا مشرکین, جھوٹے. اولاد کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کا خانہ ویران نہ ہو جائے. بل لہو ما فی السماوات والارض, ہر چیز اس کی ہے, اس کے یہاں کمی کیا ہے. اور اولاد اس لیے چاہیے کہ اور کوئی آدمی میری بات نہیں مانے گا لیکن بیٹا مانے گا. کل اللہ قانتون, سب اس کے گردن نہاد تابع دار ہے. اولاد کی ضرورت ہی رہی. خدا محتاج کہاں ہے, اس کو ضرورت کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قدرتوں کا بیان شروع کر دی. وہ تو خود سب کچھ کرنے والا, اس کے لیے نہ وزیر چاہیے, نہ مشیر چاہیے, نہ نائب چاہیے, نہ اولاد چاہیے. وہ تمام شرکا سے اور زعما سے سہما سے منزہ و ماورا ذات. آپ کی نبوت اور رسالت پر اتنے اعتراضات. جواب, ان ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا. بالکل جچے تلے مستحکم پیغمبر ہو, خبردار, آگے پیچھے نہ ہونا. یہ کون ہوتے؟ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. آپ کی رسالت پہ اعتراضات کر کے جہنمی بن رہے ہیں. ان کے ذمہ دار آپ نہیں, یہ میرے ذمہ ہے. اور ان کو خوش کرنا کوئی کارنامہ نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جائز نہیں ہے ان کا ساتھ چلنا. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سب ایک جیسے نہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو جانتے ہیں, آپ کی رسالت مانتے ہیں. ان کو اسی طرح نہ چھوڑا کریں. یہ جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تھوڑی سی اپنی ٹوکریاں اٹھائے اور ڈنڈے لا کے ان کے اوپر لگائے. یا مضمون بیان ہو, یہ کبھی سر سے ٹوپی اتار رہا ہے. یہ بے شرم بے حیاؤں کو بس پکڑ کے باہر نکالے. ان کی ضرورت نہیں ہے, بہت ساروں کی حاجت نہیں. تھوڑے سے چاہیے جو بات کو سمجھ لے, اور جو نگران ہے, آوان ہے, وہ ان پر اثر نہ کرے. کھانے پینے میں ان کا ادب کرے، لیکن جب یہ درس میں گڑبڑ کرے یا نماز میں تو ایسا سلوک کرے کہ بس وہ آخری وقت ہو، ان کا سیدھے گیٹ سے نکلے. ناز براکن کے طلبگار دوست، ہر گیٹ کھلا پڑا ہے، سیدھا جائے. یہ انحراف کی دلیل ہے نا کہ اہم مہم مسائل کو سمجھنا نہیں چاہتے. تو پیغمبر کو تسلی دی کہ حضرت ان اہل کتاب میں بھی برحق لوگ ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. بنی اسرائیل کے ساتھ تیسری مرتبہ خطاب. ہماری اصطلاح میں پہلا خطاب نعام مجملہ پر مشتمل ہے، دوسرا خطاب نعام مفصلہ پر مشتمل تھا، بہت تفصیل آئی، کئی رکوع آئے، اور تیسرا خطاب نعام مدللہ ہے. اب نئے سرے سے بنی اسرائیل کو پھر للکارا کہ تم افضل تو تھے جب افضل اعمال تھا تمہارے، اعمال و ایمان نہ ہو اور بچنے کی کوشش کرو، نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ جرمانہ چل سکتا ہے، نہ سفارش چل سکتی ہے، نہ جماعت کام آ سکتی ہے. امتحانات تو دنیا میں ہوتے ہیں، آرام تسلی سے بیٹھے رہنا امتحان ہے، اور غریب عاجز تنگ آ جاتا ہے یا شیطان اس کو چھیڑتا ہے ادھر ادھر، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یا ایسا سب نظر آ رہا. بیس میں انیس کو درگزر کرتا ہوں، ایک پر برس پڑتا ہوں، کیونکہ اگر میں سب کو ڈانٹوں گا تو سبق کون پڑھائے گا، وہ تو رہ جائے گا. فرمایا کہ موجودہ بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل، ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب اسرائیل تھا، ان کے بارہ بیٹوں سے بارہ فرقے اسرائیل کے چلے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نعام مدللہ ہے، پوری تاریخ شروع کر دی. آپ کا نسب نامہ بیان فرمایا. مجمل نسب نامہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن بائی نیم، نام 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 لے کر آپ نے معاذ ابن عدنان کے بعد منع فرمایا. صحاح میں صرف معاذ ابن عدنان ملے گا، معاذ ابن عدنان کے بعد آپ روکتے تھے کہ ہاں جاہلی ادوار گزرے، چھوڑ دو. اورنگزیب عالمگیر نے علماء کو کہا کہ تم پورا نسب نامہ لکھو، تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے کہ اورنگزیب نے پھر ان پر بحث بھی کی، یہاں تک کہ بعض بعض جگہ چھ چھ سو نام آئے، ایک کی جگہ چھ سو نام آئے، اس میں اورنگزیب نے ایک کو متعین کیا. اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور اس کا نام ہے نسب نامہ مبارک. بعض جگہ اس کا نام ہے نسب نامہ مقبول. اگر کہیں نظر آیا فارسی میں ہے تو رکھ لے اپنے پاس، یہ اورنگزیب کے حکم پر وہاں کے علماء نے، ہندوستان کے علماء نے تیار کیا ہے. اس کے شروع میں بھی علماء دین نے لکھا ہے کہ معاذ ابن عدنان تک یقینی ہے اور باقی ظنی اور خیالی. میں ایک تبلیغی خطیب سنانے لگا تھا تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا تو منع فرمایا، تب جا کے چپ ہو گئے. ایک اور پیر صاحب اپنے ساتھ ایک چوکرے کو رکھتے تھے، جہاں وہ جاتے تھے درس و بیان کے لیے تو اس کو کھڑا کر دے کہ سناؤ، لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے، لوگوں کو علم کہا ہے. ایک دن کئی ایسا عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ معاذ ابن عدنان کے بعد واغلا تذکرہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. فتح الباری میں صریح ہے کہ آپ معد ابن عدنان کے بعد منع فرماتے تھے کہ مت بیان کرو, چھوڑ دو. انبیاء اور مرسلین میں آپ کا نام نامی ابراہیم علیہ السلام تک یہ ثابت ہے. آپ نے فرمایا نا دعوت و ابی ابراہیم وانا بشارت و اخی عیسیٰ وانا رویا و ملتی رات فی المنام انہ اضاع منہا نور اضاعت له قصور الشام. ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہوئے, وہ کامیاب ہوئے, انہیں امام بنایا گیا. امام کے معنی ہیں امتوں کے مقتدا. امام پوری قوم کا مقتدا ہوتا ہے. تو امام کے ذمہ کیا ہے؟ تنخواہ لینا, لوگوں سے چندے بٹورنا. یہ امام ہے جو ڈاکو ہے. امام کا کام ہے کہ وہ جب وہاں سے لے کے یہاں تک آئے لوگ دیکھ لیں, جو صحیح بیٹھے نا ان کو کہے درست بیٹھ جاؤ, جو ننگے سروں کا ٹوپی لے لو, جن کے پانچے نیچے ہیں ان سے کہ اوپر کر لو. اس کو ہر بات سے شرم آتی ہے. وہ ایک آدمی نے کہا کہ لوگ چاند تک چلے گئے اور آپ ابھی تک لوگ کے پانچے صحیح کر رہے. تو میں نے کہا آپ اس لیے نہیں گئے نا چاند پہ کہ آپ کی شلوار صحیح نہیں ہے, میں اس لیے آپ کے پانچے اٹھاتا ہوں تاکہ چاند پہ جلدی چلے جائے. تو باتیں تو لوگ کرتے ہیں لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ ان کی باتوں سے نہ گھبرائے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے او خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تبلیغی کا سینہ بڑا ہونا چاہیے, تبلیغی ہمت بلند رکھے, تبلیغ اللہ سے پر امید رہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا, میری بات کی قدر کرے. آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ بس ابھی میں نے کہا اور ابھی وہ سمجھا؟ نہیں, کبھی سخت زمین ہوتی ہے, اس کے کھودنے میں کودال گینتری کہتے ہیں تھوڑا لاؤ یار, کوئی اور بڑی مشین لے آؤ بجلی والا. زمین سخت ہے. اشدہم فی الکفر اشدہم فی الاسلام اذا فقوا, جتنا مضبوط جاہل ہوتا ہے جب دین پہ آ جائے گا اتنا ہی کام کا ہوگا, لیکن سینہ تو بڑا رکھنا پڑے گا. آپ جلدی ڈر جاتے ہیں تبلیغ رک جائے گی. بھائی وہ چھ نمبروں کی کرے آپ تک تو لے آتے ہیں, آگے آپ نمبر صحیح کر لیں. مسجد تک تو لے آتے ہیں, صفوں میں بٹھا لیتے ہیں, عالم دین کے سامنے تو وہ بٹھا لیتے ہیں. اور جس جس جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے تبلیغی بھائی پہنچتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے راستے ہموار فرمائے, اللہ ان کی زبانوں پر رحمت نازل فرمائے کہ زیادہ اکو بکو نہ مارے. وہ کہتے ہیں سال لگانے کے بعد میں تبلیغ میں گیا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس ایک سال میں کلمہ پڑھ کر کے قرآن کی کتنی آیات اور بخاری کی کتنی حدیثیں آپ نے سنائی؟ دعوے سے کہتا ہوں انما الاعمال بھی آپ نے نہیں سنائی. تو آپ کیوں گئے؟ وہ جو دس سال آپ نے پڑھا ہے اس کو بھولنے کی مشق کرنے گئے کہ یہ کس طرح بھولے. عالم تبلیغ کرے گا اور تبلیغی جماعت انسان نہیں بنے گی. وہ دونوں آتوں ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہیں عالم دین ساتھ, ان کی قمیصوں کی بٹن پٹی جتنے دیکھو ہوتی ہوتے انکل ہوتی, یہ ان کو نہیں سمجھاتے سال ہا سال پڑھنے کے بعد بھی. وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کوئی فرق نہیں کرتے, فرض نماز پڑھ کر کے بیٹھا رہتے ہیں, سنن موقعہ بل اتفاق وہ چھوڑ کر کے تسبیحات نفل پڑھ رہا ہے. اور جب اس کا جی چاہے گا تو شلوار کو گھیر دے کے شڑک دے کے اور پھر کبھی پڑے گا. فقہا کہتے ہیں اب تو سنت نہیں ہے, نفل پڑ رہا, آپ کے ہوتے ہوئے سنتوں کا قتل ہو رہا ہے. تم نے کون سی تبلیغ کی ہے؟ سال گزار تم نے سال گزار, اس سال کبھی خدا کو جواب دو گے؟ چونکہ میں انہیں تہذیب اور انسانیت سے کہتا ہوں, کیونکہ توحید اور رسالت دونوں میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے. کہ آپ نے 10 سال پڑھا ہے, حدیث پڑھی, تفسیر پڑھی. جلالین بیضاوی بھی کوئی ایسی گلی کوچے کی کتاب نہیں ہے, محض کتاب ہوگی. ہدایت 3 اور 4 جلدیں آپ ختم کر چکے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں, آپ نے ان کو کہا کہ کاروبار اس طرح جائز نہیں ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ زید ابن ارقم نے ایک سودا کیا, ہدایہ سالس میں ہے, اور بی بی عائشہ ام المومنین نے خط لکھا کہ فوراً اس معاملے سے پیچھے ہٹو اور توبہ کرو. وَإِلَّا أَبْتَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ جو حج اور جہاد آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کیا اللہ اس کو باطل کر دے. آپ کسی کو ایسا سمجھاتے ہیں کہ آپ کے دین کو نقصان پہنچے گا غلط کاروبار سے, حرام کاریوں سے؟ سود محض کو اسلام کہا جا رہا ہے. آپ کیوں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کون سی کلاس ہے جو ہم آپ کو کرائے اور آپ میں غیرت آ جائے, دینی جذبہ آ جائے؟ تبلیغ سرانگوں پر ہمارے بزرگوں نے جیسے دارالعلوم دیوبند بنایا, مظہر العلوم بنایا, جیسے بخاری اور ترمذی کے کامیاب درس دیے, قرآن کی تفسیریں لکھی, اس طرح ہمارے بزرگوں نے عوام تک دین پہنچانے کے لیے تبلیغ کا عمل بھی کیا. اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر فرمائے, بہترین عمل ہے. عوام عوامی طرز سے کریں گے, علماء علمی طرز سے تبلیغ کریں, اور ضرور کریں. آپ جس جگہ امام خطیب ہے وہاں جماعت آ گئی تبلیغی, آپ خود ایک وقت اعلان کریں کہ بھائیو یہ دینی مہمان آئے, یہ آپ کی طرح اور ہمارے جیسے اپنی جگہ معزز لوگ ہیں, دین کی فکر کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے, کوئی وقت ان کو بھی دے دو, ساتھ بیٹھو. کسی ایک وقت میں خود بھی بیٹھ جاؤ, کسی بھی وقت بیٹھ جاؤ, ان کی مدد کرو, نصرت کرو. مناسب ہو اور اللہ نے توفیق دی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو امیر صاحب سے ملاقات کر کے اس کو کہو کہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے یا صبح کا ناشتہ میں بنواؤں گا. اس سے کوئی فنا نہیں ہوتا. خزانے پر سخاوت باندھی زیادتی کی اد کوئی بچے باسی بےسیار جی. خوار ذلیل اس لیے ہو کہ تم میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں. عادت اللہ ہے, جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. آپ کی مسجد میں آئے, آپ وہاں امام ہیں, خطیب ہیں, ان سے پوچھو کہ آپ بیان فرمائیں, میں بھی خوش ہوں گا. میں درس قرآن دیتا ہوں, درس حدیث دیتا ہوں, آپ کے جماعت کے ساتھ ہی بیٹھ جائے, میں مختصر بیان کروں گا. بیان کے بعد آپ کہیں کہ بھائیو یہ تبلیغی لوگ آئے, ابھی ان کا بھی ہلکا ہوگا, رونے دو اور ان میں بھی بیٹھ جائیے. یہ نصرت ہے, یہ اپنائیت ہے. یہ مولانا الیاس حضرت شیخ الحدیث, مولانا یوسف کاندیلوی, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی روح کو اعلی ایصال ثواب. ہم اس طرز کے تبلیغی, ہم اکڑو بکڑو والے تبلیغی نہیں ہے. کمزور بات کرے تو عبد الوہاب کو بھی میں نے پکڑا اور میں نے کہا آپ کی اصلاح کون کرے گا, آپ عالم تھوڑی ہیں, پوری طرح طالب بھی نہیں ہے. اور سینکڑوں باتیں آپ کی کمزور اور بے بنیاد اور بالکل فضول ہیں. اور گنوا کے بتائی. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا سایہ سلامت رکھے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا ایسا. میں نے کہا یہ آپ مدرسوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مشرف بنے ہوئے. میں نے کہا مدرسے ایسے کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی مشرف صاحب دھمکی دے یا کوئی تبلیغ امیر کمزور بات کرے تو وہ ڈوب جائے. وہ ڈوبیں گے، خلاف کرنے والے ڈوبیں گے. یہ غز و یہ میدان. تو ان کے دوستوں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب نے آپ سے دکھ اٹھایا، آپ نے اچھی باتیں نہیں کی. مفتی صاحب تو علماء کے استاد ہیں، ان کو غم ہو گیا کہ ہمارے بزرگ مدرسوں سے مطمئن نہیں. تو فرمایا کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کوئی معافی وافی نہیں ہے، انہوں نے یہ باتیں کی، ہم نے بھی کی، جو ہماری کمزور ہے اللہ ہمیں معاف کرے. مقصد تو دین ہے، اصلاح حال ہے. میں نے مجھے جب پتہ چلا، میں نے ان کو فون کیا مولوی فہیم کے ذریعے اور ہارون کے ذریعے. میں نے کہا حضرت وہی رہے، مجھے لاہور کام ہے، معافی مانگنے میں خدا جاؤں. وہ معافی مانگے میں مانگوں، ایک ہی بات. کیا برابر، اپنوں کے سامنے تیس مارخان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنوں کے سامنے مطیع و فرما بردار رہو، بات پوری کرو، فولاد کی طرح آہنی کلام کرو. اور باقی انسانیت میں ان کی بزرگی، ان کی عمر، کبر سنی، تبلیغ جماعت سے وابستگی، اخلاص، درد و غم، امر مسلم ہے پورے عالم میں. ہو جاتی ہے باتیں، لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح، ان سے بھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام امام بنے. انہوں نے کہا میری اولاد بھی امام ہو. خدایا ہماری اولاد محمد انور شاہ کو بھی گلے کی تکلیف دور فرما، اور بہترین امام خطیب منتظم پڑھانے والا بنا. حق تعالی نے کہا جو اچھے ہوں گے وہ امام ہوں گے، جو خراب ہوں گے ان کو کوئی امام نہیں بناؤں گا. یہ کوئی وراثت نہیں، یہ صلاحیت کا مسئلہ ہے. فرمایا کہ یہ کعبہ آپ کی امامت کی جگہ ہے، اور اس کو پاک صاف رکھنا بھی آپ کی اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی اور دعائیں فرمائی. اور دعاؤں میں آخر دعا نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی دعا. پھر لوگوں کا یہ سمجھنا کہ حضرت ابراہیم کے راستے سے آپ ہٹے ہوئے ہیں. فرمایا یہ کسی بے وقوف کا کہنا ہو سکتا ہے. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. احمق ہی ہوگا جو ابراہیم کے راہ و رسم چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اسلام کی تاکید کی. ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انہیں ہمیشہ فکر تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون. پورے پورے انبیاء و مرسلین نے، خاص کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب نے خالص اسلام اور توحید پر استقامت سے قائم رہنے کی تاکید اولاد کو فرمائی. اب یہودی و نصرانی کہنا یا مشرکین کہنا غلط ہے. اصل تو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہر دین مذہب کا ایک رنگ ہوتا ہے. فرمایا ہمارا رنگ توحید ہے، ہمارا رنگ اتباع سنت ہے. اور وہ ہرے رنگ والوں نے سبز پگڑیاں باندھی. اللہ کی شان دیکھو، ہر رنگ کی پگڑی ثابت ہے، سب ثابت نہیں. قرآن کریم میں سورۃ یاسین کے اخیر میں سبز رنگ کے ساتھ جہنم کا ذکر ہے، اور بخاری کتاب اللباس میں ہے، امام بخاری سبز رنگ ثابت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کل لوگ بیویوں کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہیں کہ ایک عورت کو خاوند نے ایسا پیٹا ہے کہ اس کے جو ہرے کپڑے ہیں نا اس جیسے اس کا چمڑا بھی آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ بس یہ یا وہاں جہنمیوں سے لے یا عورتوں سے لے، اور کوئی چیز درمیان میں نہیں، مرضی ان کے. جو بڑے علماء تھے مفتی عبد القیوم لاہور والے، مولوی غلام علی اکاڑوی، سختی سے انہوں نے منع کیا اور لکھا ہے، فتویٰ شائع ہوا ہے، اس رنگ سے باز آ جاؤ. زدی فرقہ پر بات سمجھتا بھی نہیں. لا الہ الا اللہ. اور مشکات جلد ثانی صفحہ 477، ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، اور ان سب کی ہری چادریں ہری پگڑیاں ہوں گی. پتہ نہیں جانے کہ کس کی تیاری ہو رہی ہے. تو علم مشکات تک کا نہیں ہے، مرقات میں وضاحت موجود ہے، لمعات میں ہے، اشات میں ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، اہل حق کی تمام علامات آیات بینات سے ثابت. ان کے اکابر نے، مولوی امجد علی نے، نعیم الدین نے، یا احمد رضا خان نے کبھی بھی ہری پگڑی کا استعمال نہیں کیا ہے، کتھئی پگڑی رہی یا سفید رہی ہے. ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ یہ پیغمبر کل ایک بات کرتے ہیں اگلے دن دوسری بات کرتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا. اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ تکوینی امور ہے، مصالح عباد کے تخت ناسخ منسوخ جاری. اور ایک آیت میں کہا وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ہر طرف نماز ہو سکتی. علماء کہتے مشرق مغرب مراد نہیں، ہر سمت ہو سکتی. چنانچہ ایک واقعہ تحویل قبلہ کا پیش آیا ہے. تحویل قبلہ اس کو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ حرم شریف میں اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی تو یہود بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح تلفظ صحیح. خانہ کعبہ کی بنیاد آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رکھی، اور القدس کی بنیاد آپ نے حضرت اسحاق کے ساتھ رکھی. علی تحقیق دونوں ذبیح ہے، اسماعیل کعبہ میں ذبیح ہے اور اسحاق علیہ السلام وہ القدس میں ذبیح ہے. کوئی گھر کعبہ بن نہیں سکتا، نماز کا سمت بن نہیں سکتا جب تک کہ پیغمبر اس کے جوار میں قربانی کے لیے پیش نہ ہو جائے. بیت اللہ کی تعمیر کی تکمیل کے 40 سال بعد حدیث میں ہے، آپ نے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ القدس کی بنیاد رکھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الحسنات ہے، آپ کو اس طرف نماز پڑھنے کا کہا گیا. 16 ماہ اور 10 دن آپ نے القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد حکم آیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب ہمیشہ کے لیے آپ حرم شریف کعبہ کی طرف نمازیں پڑھا کر. آپ بیٹھے ہوئے تھے، الگ تحقیق ظہر میں یہ حکم آیا ہے، 2 رکعت پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور دوسری طرف آئے اور 2 رکعت آپ نے پوری کی، صحابہ کی جماعت بھی پیچھے اٹھ کے آئی اور بقیہ 2 رکعتیں آپ کے پیچھے انہوں نے بھی پوری کی. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں اور آپ کو اس لیے امام القبلتین کہتے ہیں. جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا ہے اور اس مینڈے کے سینگ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت تک کعبہ کے سامنے لٹکے ہوئے تھے، اس طرح اسحاق علیہ السلام بھی ذبیح ہے اور ان کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا ہے، اور اس مینڈے کے سینگ بھی مدت دراز تک بیت المقدس کے سامنے لٹکے ہوئے تھے. یہ واقعہ امام الاثر مولانا انور شاہ نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے، دونوں ذبیح ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے جو خط بادشاہ مصر کی حیثیت سے حضرت یوسف کو لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ میرے والد ذبیح ہیں، میرے دادا نے ان کو ذبح کے لیے پیش کیا، ففدا اللہ بذبحین، اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈا بھیجا. تو یعقوب علیہ السلام باقاعدہ بادشاہ مصر کو تنبیہ کر رہا ہے کہ میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دو، ہم نہ چور ہیں اور نہ چور ہمارے یہاں پیدا ہوتے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسی بد دعا دے دوں گا کہ 7 پشتیں تیری تباہ ہو جائے گی، 7 نسلیں غرق ہو جائے گی. یہ خط تفسیر مزری میں، تفسیر قرطبی میں اور دیگر معتبر کتب میں موجود ہے، ہم سورۃ یوسف میں انشاءاللہ پیش کریں. آپ نے 16 یا 17 ماہ تک القدس کی طرف نماز پڑھی، مگر خواہش تھی آپ کی کہ بیت اللہ کعبہ کی طرف نماز ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کی اور اس کے مطابق وہی آئی اور قیامت تک کے لیے حکم آیا کہ اب آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کریں. جس وقت آپ نے ادھر سے منہ موڑ کے واپس کعبے کی طرف بحال ہوئے، تو دشمنوں کو سخت اعتراض کا موقع ملا، کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر پڑتا ہے. پہلا جواب، میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں، مطیع اور فرما بردار ہوں. یہ اجمالی جواب ہے. تفصیلی جواب، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اسرار و حکم ہے اور اس پر تفصیل. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، سفہاء جمع صفی، جیسے فقہاء جمع فقی، فقی حد درجے دانشمند، حد درجے دانشمند، اور جو لوگ اس جیسے دانشمند نہیں ہیں وہ ان پہ اعتراض کرتے اور ناموزون اور نامناسب باتیں کرتے، ناموزون اور نامناسب بات. جتنے اعتراضات فقہ اور فقہا پر ہے، ٹھنڈے دل سے، سلج صدر سے مطالعہ کرو، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بالکل عقل سے محروم لوگ ہیں. فقہ اور فقہا پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ تو آپ کہے کہ فقہا کے معنی دانشمند، حد درج عاقل لوگ. امام ابو حنیفہ کے استاذ سلیمان ابن مہران امام اعمش کبار محدثین میں سے، ان کے گھر چور آئے، مال لوٹا، اور جاتے وقت امام صاحب کو کہا کہ آپ نے پہچان لیا ہے. آپ نے کہا پہچان لیا لیکن کہوں گا نہیں. نہیں ضرور کہیں گے. کیسے نہیں کہیں گے، ہم نے سارا مال لوٹ لیا. چلو اگر آپ نے بول دیا ہمارے متعلق کہ یہ میرے چور ہیں، تو آپ کی اہلیہ کو تین طلاق. اس زمانے کے چوروں کو بھی پتا تھا کہ تین طلاق تین ہے، اس زمانے کے نام نہاد اہل حدیثوں کو پتا نہیں. یہ ان چوروں کے برابر بھی عقل نہیں رکھتے، اتنے دانشمند بھی نہیں. صبح ہوئی، خبر لگ گئی کہ امام اعمش سلیمان ابن مہران کے گھر چوری ہو گئی. سب لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف لائے، شاگرد تھے خاص. پوچھا حضرت الاستاذ پہچانتے ہو ان کو؟ کہا پہچانتا ہوں لیکن بولوں گا نہیں. آپ نے کہا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بولیں گے کیوں، بغیر بولے اگلوا دوں گا. آپ نے کوٹوال کو، تھانیدار کو بلایا، اور ڈی ایس پی کو، ان کو اپنے علاقے کے تمام چور لفنگوں کا پتہ ہوتا ہے، خانہ پوری کے لیے بلا لیتے پھر چھوڑ لیتے. ان کو کہا دو کرسیاں ڈالو، ایک پہ خود بیٹھو، ایک پہ حضرت الاستاذ کو بٹھاؤ، اور جتنے بھی علاقے کے لفنگے گزرے چور چکور، تو امام اعمش سے کہا آپ کہے یہ میرا چور نہیں ہے، لیکن وہ جو اصلی بدعتی آ جائے تو آپ خاموش ہو جائے، کیونکہ کہنے سے ہی طلاق واقع ہوگی نا. اور تاندار کو کہا کہ جن پر امام خاموش ہوئے ان کو پکڑو. دیکھا تو یہ بڑی ہری ڈھری آئے، ہری بھری ڈھریاں آ گئے. امام اعمش نے ان کو دیکھا خاموش، تاندار نے گرفتار کر لیا. یہی تو اصل چور ہے، وہ کپڑے کے چور تھے اور یہ سنتوں کے چور ہے، بس فرق یہ ہے. وہ سونے اور چاندی کے چور تھے، یہ توحید کے چور ہے، لوگوں کو شرک اور گندگی سکھاتے. لا الہ الا اللہ. تو واقعی فقہا، یاد رکھو نبی کی زبان پر نہ شیخ الحدیث آیا نہ شیخ التفسیر آیا، نبی کی زبان پر ایک لفظ آیا اور وہ فقی. یاد رکھنا، نقطہ یاد رکھو، فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقی چاہیے ہزاروں شیطانوں کے مقابلے. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بخاری مسلم. لو كان جريج فقيها لاجاب امه. امام بخاری جب مشکل آیت کی تفسیر کرتے، کونوا ربانیین، اے علماء، دیکھے اے حکماء، جب کہے فقہا آگے ختم. فقہا کے بعد امام بخاری کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں، آخری عہدہ امت کا فقی ہونا ہے. ایک بہت خطرناک مجلس تھی، اس میں 200 علماء تھے، ان کی رائے ایک تھی اور مفتی محمود کی رائے دوسری تھی. تو میں نے اس طرف کا جو سب سے بڑا مخالف تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ مفتی محمود نے کیا کیا، تو ان کے منہ سے یہی نکلا یہ فقی آدمی ہے، وہ تو جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ڈوبے ٹکے خلے نہ، وہ تو فقی سڑے. فقیہ ھذہ الامہ، فقہا بہت ہوئے، ایسا فقی کسی نے نہیں دیکھا ہو. تفصیلی فتاوی حضرت کا 17 جلدوں میں آ گیا، سنا ہے 30 سے متجاوز جلدیں ہو. موجودہ دنیا میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہوگی، 42,000 فتاوی 20 سال میں انہوں نے لکھے. 1940 میں فاضل ہے، 1960 تک درس دیا ہے، 1960 سے 80 تک درس اور سیاست دونوں، اور 80 میں انتقال. جیسا ختم آئے وہ شاک گئے وعدے فردا دے کر، اب انہیں ڈونڈ چراغی روخ زیبا لے کر. مجھے حضرت سے بڑی وابستگی رہی اور بہت قریب رہا ہوں، اور خوب خوش ہوتا تھا حضرت کو دیکھ کے. ان کی نماز بھی عجیب و غریب تھی، ان کا درس بھی عجیب و عنوان کا تھا، ہر چیز میں وہ بحر العلوم فما بحر یشاکلہ. ایک عرب عالم نے مفتی صاحب پر مقالہ لکھا ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ ہم نے مہیا کیا. تاخیر میں لکھتا ہے عبد الفتاح نے شیخ کے بارے میں شعر کہا ہے، بحر العلوم فما بحر یشاکلہ لو نقب الارض لم یوجد له شبہ. لا الہ الا اللہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ. معلوم ہو تو کہ دین پر اعتراض کرنے والا کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مفہم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ احمق ہی ہوگا. یہ احمق ہوگا کام. شاہ عبدالعزیز نے جب تحفہ اثناشریہ لکھا نا، نام سنا ہے تحفہ اثناشریہ؟ یہ بڑی خاص چیز ہے، آپ میں قدر نہیں رہی، اس پر پوری امت نے فخر کیا ہے. اس شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثناشریہ فارسی میں، اور تحفہ مجیدی ہے اس کا مولانا عبدالمجید صاحب ٹومکی، مولانا مفتی ولی حسن کے ماموں نے ترجمہ کیا ہے. یہ جو شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثناشریہ ہے نا، پچیس کے قریب اس کے جوابات دیے روافض نے، 25 جوابات دیے. لیکن 25 کا کیا مطلب ہوا آپ کو پتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے. 25 کا تو یہ مطلب ہوا، 25 کے 25 بکواس ہے. تو ایران کے اندر ایک عالم تھا، اس کو میر باقر داماد کہتے تھے، وہ بہت مشہور ادیب تھا اور روافض کا سرغنا عالم تھا. اس نے اس کا رد تو نہیں لکھا، لیکن ایک کتاب لکھی الافق المبین، منطق میں، منطق میں ایک کتاب ہے الافق المبین. ایک طالب علم نے جب الافق المبین دیکھا تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ شاہ صاحب کے تحفے کا جواب ہے. طالب علم نے عذر و ادب ایسے ہی لا کے حضرت شاہ صاحب کے ٹیبل کے ساتھ جو چھوٹی سی پائی تھی اس کا رکھ دیا. شاہ عبدالعزیز کی جو ایسی نظر پڑ گئی نا تو اٹھا لی، اس کو دیکھ لیا، کبھی کاغذ قلم دے دو، اور ایک ہی مجلس میں اس کا جواب لکھا. تب وہاں سے اٹھے کہ جواب پورا کیا، اور اس کا نام رکھا الافق المبین فی رد افق المبین. اس کتاب کو اف کہا، جھوٹ کا، جھوٹ کا پلندہ کا. شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام رکھا الافق المبین فی رد افق المبین. وہ تو سن تو لے یار، گھبراتے کیوں ہے؟ یا گھبرا جاتے یا سو جاتے. تو طالب علم لڑانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اٹھا کر کے سیدھے لے گیا میر باقر داماد کے پاس ایران لے گیا. میر باقر داماد نے رشا صاحب کا جواب دیکھا, دیکھنے کے بعد سمجھ گیا. اس نے کہا کلام من فہمی دن و نرس نک بر من اعتراض کر دن, بس میرے کلام شاہ صاحب سمجھ گئے یہ کافی ہے, اعتراض سے کچھ نہیں بنے گا. کلام من فہمی دن ہو نرس نک بر من اعتراض کر دن, جو بس اتنا ہی کہا آگے اس نے کہا اس کا جواب ممکن نہیں, جواب نہیں دے سکتا. یہ ان کتابوں میں سے تحفہ اثنا شریعہ, کہ اس کی عربی کی ہے نعمان آلوسی نے, مفسر روح المعانی کے بیٹے نے نعمان آلوسی نے اس کی عربی کی ہے. اور اس عربی کو علامہ آلوسی بغدادی نے دیکھا ہے ایک زمانہ ہے, اس نے پھر امام الہند شاہ عبد العزیز لکھا ہے, اور نے کہا ہندوستان کا علی الاطلاق امام اہل سنت کا شاہ عبد العزیز. لا الہ الا اللہ. سیقول السفہاء من الناس, کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض. مجھے خود اپنے لوگوں پہ تعجب ہے, نماز پڑھیں گے یہ اپنی کتابوں کو جٹلانے کا حق تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ نور الاضاءہ میں لکھا ہوا ہے الا شہ متی الحزنین, کدوری میں لکھا ہے, کنز میں لکھا ہے, شرح وقایع میں لکھا ہے, ہدایہ میں لکھا ہے, کون سی کتاب ہے جس میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہاتھ مرد کے لیے کانوں کے نرموں کے برابر اٹھانا متفق علیہ مسئلہ ہے. آپ اپنی کتابوں سے روگردان ہو گئے, پروپیگنڈوں میں آ گئے, ٹانگے رکھیں گے ایک ادھر ہے دوسرا ادھر. بھائی آپ اگر بیمار ہیں تو اللہ صحت دے, لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو فقہا کہتے ہیں ٹانگوں کے بیچ میں بے مقدار اربع اصحاب فاصلہ ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو. ہمیں اپنے فقہا کے خلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو فقہ ہے, ہماری تو جان و جگر ہے, ہمارا تو سرمایہ نجات ہے انشاءاللہ تعالی, ساڑھا پلہ بھاری. تو آپ اپنے مسجدوں میں اپنی درسگاہوں میں اپنے فقہ کے مطابق نہیں, ٹھیک نہیں ہے یہ بات کوئی بھی ہو. فقہا اور ابو حنیفہ آل امام الاعظم فقیہ ھذہ الامہ اور ان کے ساتھ پچاس فقہا, دنیا میں پہلے نیشنل اسمبلی وہ امام اعظم نے منعقد کی, اور وہ اکو بکو کے لیے نہیں فضولیات کے لیے, بلکہ وہ خالص اسلام کی تدوین کے لیے. عظیم احسان فرمائے. تو جب کوئی فقہ و فقہا پہ آپ اعتراض سنیں تو اب پہلے آپ اس کا مبلغ علم دیکھیں کہ وہ خود کتنا پانی میں ہے, تو پھر آپ کہیں کہ یہ فقہا و فقہ ہے, یہ تیرے جیسے صفحا کی صفاحت نہیں ہے, اس لیے آپ جائیں اپنا کام کریں. فقہ کا احترام اور تقدس ہمارے خون اور ریشے میں شامل ہے الحمدللہ. عنقریب کہیں گے یہ احمق لوگ, لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے, خدا کا حکم آیا تو نبی پھر گئے. التی کانو علیہا جس پر تھے یہ, قل للہ المشرق والمغرب, آپ فرمائے اللہ ہی کے اختیار میں مشرق اور مغرب دونوں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, توفیق دیتا ہے جس کو چاہے صحیح راستہ سمجھنے کی. کہتے ہیں یہاں پر ہدایت توفیق کے معنی میں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری سے سنا ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت سو معنی میں, نظر وسیع ہے بہت ماشاءاللہ. وسیع النظر عالم ہے، داخل قرآن میں ان کا علم ممتاز ہے تمام علماء سے، داخل قرآن. استاد محترم فقی العالم محدث کبیر شارح البخاری و ترمذی حضرت الاستاد مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم نے کتاب لکھی ہے بغیۃ الاریب فی معرفۃ القبلۃ والمحاریب، کہ یہ قبلے کیسے متعین ہوئے عجم میں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے قبلہ یوں ہے، بھئی کس نے بتا دیا؟ اس مسجد سارے جہان میں. یہ غلامت پرویز دجال نے ایک اشکال کیا تھا، مولوی کا غلط مذہب، کتاب لکھی تھی اور دنیا بھر کی مساجد کو غلط کہا تھا، اور مصر میں مفتی محمود شلتوت نام کا ایک منکر حدیث تھا، ان کے جواب میں شانور شاہ نے کہا کہ بھئی کوئی مقالہ لکھا جائے، تو حضرت بن نوری نے لکھنا شروع کیا. بس ان اس دوران ان کو اطلاع ملی کہ شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور جو حضرت بنوری اخیر میں روئے پھر، اور دو تین صفحے وہ جو ماتم کے لکھے ہیں تو پڑھے نہیں جا رہا. ویسے مقریزی نے کتاب لکھی تھی اس سے بہت پہلے، مقریزی نے، مالکی نے، اور اس کا نام ہے الخطط والآثار، کہ دنیا کی مساجد کس نقشے سے بنی ہے، بڑا مسئلہ ہے. علماء درس میں آئے ہیں، فضلاء آئے ہیں، بھائی ان کو سب باتیں معلوم ہونا چاہیے نا، صرف ترجمہ تو ابھی ہو جائے گا، ترجمہ کرنے میں اور قرآن خوانی کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے، ایسا ترجمہ کرنا ہے کہ باری دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. تو جواب دے دیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے اور میں نے اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھی، اور جب خدا کا حکم آیا القدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف دوبارہ بحال ہوا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى، اور اس طرح ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی، ہم اعتدال کے لوگ ہیں، ہم میں یہود جیسے افراط نہیں ہے، نصارہ جیسے تفرید نہیں ہے. دیکھو ایک فرقہ گمراہوں کا ایسا ہے جو نبی اور ولیوں کو ہر جگہ متصرف سمجھتا ہے، دیکھ ذرا افراط، اور ایک فرقہ ایسا ہے جو قبر میں بھی حیات کے قائل نہیں، افراط تفرید ہے یا نہیں؟ لیکن اہل حق کے نزدیک قبور کی حیات برحق ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبری حیات دنیاوی حیات نہیں ہے. ہاں قبر دنیا میں ہے، شاید دنیاوی کہا گیا، ورنہ دنیاوی کا لفظ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں. تو ایک جماعت قبر میں بھی روح اور جسد کا اتصال کا قائل نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. دیکھو ہمایوں یہ جل لے آنا، کہیں سے جل نکال کے لے آؤ فتاوی کا، جس میں یہ عبارت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں روح اور جسم کا کسی عنوان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ تعلق قیامت میں قائم ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ قرآن و سنت و اجماع امت کے منکر ہیں، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. ایسا نظریہ خطرناک ہے، اور جو لوگ اس کو حیات برزخی کہے، قبری کہے، اخروی کہے، لیکن کسی معنی میں روح اور جسم کے اتصال کے قائل ہیں، وہ اہل حق ہیں. انہیں مماتی کہنا درو گوئی اور غلط بیانی. ہاں یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 283. وقول من يقول ان النعيم والعذاب لا يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب كما تقول الفلاسفه المنكرون لمعاد الابدان وهؤلاء كفار باجماع المسلمين. جو روح اور جسم کا کسی عنوان سے بھی تعلق کے قائل نہیں, یہ لوگ خطرناک ہیں. حافظ ابن حجر کی شرح بخاری جلد 7 صفحہ 122 فرماتے اہل السنہ یقولون بحیات الانبیاء. اہل سنت حیات الانبیاء کے قائل ہیں, اور فرماتے خوارج و معتزلہ انکار کرتے. اہل سنت کے کسی جماعت نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. چونکہ اس مسئلے پر مرشد برحق شیخ اعظم محقق الاثر ترجمان دیوبند مفخر احناف مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور لکھی ہے, تو اس عاجز کو اس پہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں. اور یوں ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی. سب سے بڑا کمال آدمی کا یہ کہ میانہ روی اختیار کر لے, نرم لب لہجے سے رد کیا کرے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ گزشتہ سالوں سے زیادہ نرم نرم چلوں تاکہ لوگ سن سکیں. پتھروں کی بارش کون سنے گا؟ اور کئی تشدد یا سختی ہوئی ہو تو اس پر معذرت خواہ. اور یوں ہم نے بنایا تم کو امت اعتدال والی. اس اعتدال کی وجہ سے جس طرح کعبہ تمہارا قبلہ ہے, بیت المقدس بھی قبلہ بنا تاکہ دونوں فضیلتیں تمہیں حاصل ہو جائیں. یہ ربط ہے آپس میں. چونکہ اعتدال کی امت ہے اس لیے اس میں فقہا زیادہ ہے. سفہا نہیں ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ, تاکہ ہو جاؤ گواہان لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہو جائے پیغمبر تم پر گواہ. قیامت کے دن گزشتہ امتیں کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ انبیاء سے پوچھے گا تم گئے نہیں تھے, جبکہ اللہ کو سب پتا ہے. وہ کہیں گے امت مسلمہ ہماری گواہ ہے. وہ اعتراض کریں گے یہ تو بعد میں آئے, جواب ہمیں قرآن ملا تھا, نبی تشریف لائے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہر رسول و نبی نے پیغام پہنچایا. شہادت دیکھنے سے بھی ہوتی ہے اور علم سے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں امریکہ ایک ملک ہے, برطانیہ ایک ملک ہے, پولینڈ ایک ملک ہے, ہالینڈ اور نیوزی لینڈ ملک ہے. تم میں سے بہت ساروں نے نہیں دیکھا. اس لیے ہدایہ میں ہے الشہادت قد تکون بالمعائنہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ. گواہی دیکھنے سے بھی ہوتی ہے اور علم سے بھی ہوتی ہے. یہ علم کی گواہی ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ رہے، الا لنعلم مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے، من یتبع الرسول کون پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے، ممن ینقلب اور وہ کون ہے جو پلٹتا ہے، علی عقبیہ ایڑیوں کے بل، بیت المقدس اور پھر اس سے پھر کعبہ، یہ امتحان ہے، متبع صادق کے لیے کوئی پریشانی نہیں اور منقلب علی عقبین کے لیے سخت آزمائش اور ابتلاء ہے. لنعلم ہم نے مانا کیا لنظہرا، تاکہ ہم ظاہر کریں اشکال سے بچنے کے لیے. شیخ الہند شیخ العالم مولانا محمود الحسن مرحوم نے اس جگہ بہترین تقریر کی، طلبا اس کو دیکھ لے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهَ، اگرچہ یہ قبلہ بدلنا مشکل کام تھا مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے توفیق دی سمجھ دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اشکال تھا کہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ کے لوگ مرے اور وہ عارضی قبلہ تھا تو ان کا کیا ہوگا، فرمایا انہوں نے وہ نماز بوجہ ایمان کے پڑھی ہے، اور اللہ نہ تمہاری نماز ضائع کرے گا اور نہ ایمان ضائع کرے، اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان یعنی نماز. امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو نماز کو ایمان کہا گیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے اور رحم کرنے والے. رؤوف رافت، ولا تاخذکم بهما رافت فی دین اللہ، قانون کے نفاذ میں کسی مجرم کو سزا دینے میں جو نرمی ہوتی ہے اس کو رافت کہتے ہیں. اللہ کی صفت رؤوف بھی ہے نا، رؤوف الرحیم، پیغمبر کی بھی صفت ہے بالمومنین رؤوف الرحیم. لو کان لی یوم الطلاق مکانت عند الرؤوف لقلت یا مولانا، کہتے ہیں سعدی نے گلستان کے اخیر میں شعر لکھے. مجھے اگر قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور بولنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا فَأَنَا الْمُسِيءُ وَأَنْتَ مَوْلَى الْمُحْسِنُ، هَا قَدْ أَسَاتُ وَأَطْلُبُ الْإِحْسَانَ، میں واقعی جرائم پیشہ ہوں گناہگار ہوں لیکن خدایا آپ کی مہربانی اور فضل و احسان کا طلبگار. لو کان لی یوم یوم الطلاق مکانت عند الرؤوف لقلت یا مولانا فانا المسیء وانت مولا المحسن، ہا قد اسأت واطلب الاحسان. لا الہ الا اللہ. یہ وجوہ بھی بیان فرمائی، تمہید بھی قائم ہو گئی کہ آخر کیوں قبلے تبدیل ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز کے دوران آپ کا سر اوپر کی طرف اٹھ جاتا تھا انتظار وحی میں، اور چونکہ اور کسی کو وحی نہیں آ سکتی اس لیے حدیث میں ہے کہ نماز میں یا دعا میں اوپر نہ دیکھا کرو، کہیں تمہاری بینائی اللہ اچک نہ لے. یہ نبی کی خصوصیت ہے. ویسے بھی دعاؤں میں ادھر ادھر دیکھنا سخت ترین محرومی ہے. دعا توجہ سے مانگا کرو، ہاتھ نہ بہت زیادہ اٹھاؤ، کہتے سینے کے سیدھ میں رکھو، اور بالکل بند بھی نہیں کرو، درمیان میں کچھ فاصلہ چھوڑو. عالمگیری جلد پنجم آداب دعا. اور دعا کے دوران نہ جسم کرچو نہ داڑھی سے کھیلو نہ کپڑے اوپر نیچے کرو. بہت توجہ سے اللہ سے حمد و ثنا کرو, اس کے بعد درود شریف پڑھو, پھر ایمان و اعمال و توفیق مانگو. دعا کے وقت اللہ کے فضل و احسان پر نظر رکھو, گناہوں سے بری ہو جاؤ. بوقت دعوات نظر علی المعاصی حرمان کا باعث ہے, بوقت دعا نظر علی الفضل و احسانہ جل و علا, یہ ضروری. خوشی خوشی دعائیں مانگو, وسواس اور خناس کے پروپیگنڈوں سے, زہر آلودہ خیالات سے پرہیز کرو. شیخ استاد اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کا دامن پکڑے. آئی سوال, شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی مولانا غلام اللہ خان کے بھی استاد تھے اور مولانا پنجپیر کے بھی استاد تھے. ان کے ہاں رواج تھا سنتوں کے بعد اجتماعی دعا. پنجپیر مولانا تو بہت سخت تھے اور شیخ القرآن دعا نہیں مانگتے تھے, لیکن جب وہاں جاتے تھے تو شیخ کہتے تھے مولانا غلام اللہ خان کو کہ نماز پڑھاؤ وضو کا مخ کے, تو وہ نماز پڑھا کے فرضوں کے بعد دو رکعت سنت پڑھ کے مڑ جاتے تھے دعا کے لیے, پھر اپنے معمولات پورا کرتے. کسی نے پوچھا کہا میرے استاد اس علاقے کا مجتہد ہے, میں ان کی تقلید کر رہا ہوں. اور شیخ سالانہ جلسے میں راولپنڈی آئے تو مولانا غلام اللہ خان نے مغرب کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا, حضرت نماز بھی پڑھائے اور نماز کے سنتوں کے بعد دعا بھی مانگے. شیخ کو کہا, فرمایا یہاں آپ کا معمول نہیں ہے, یہاں ضرورت نہیں. مولانا نصیر الدین نے فرضوں کے بعد دعا مختصر مانگی اور اس کے بعد اپنے معمولات میں لگ گئے. تو دیکھو علماء ہے نا تو ایک دوسرے کا کتنا لحاظ ہے. شیخ محمد ابن علی الدامغانی الحنفی, وہ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے شیراز میں. پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ کہا جی یہ ابو اسحاق شیرازی کی مسجد ہے جس کی المجموع شرح معذب ہے. شاگردوں کو کہا مغرب کا وقت ہے, وقت قریب ہے, نماز پڑھ لیتے. شیخ محمد ابن علی الدامغانی وہ مسجد میں داخل ہوئے, ابو اسحاق شیرازی محراب میں بیٹھے تھے, دیکھا کہ علم کا بحر زخار ہمارے ہاں آیا. فوراً مؤذن کو بلایا اور مسجد شوافی کیے کا اذن بلا ترجیح, آج اذان میں کوئی ترجیح نہ کرنا, سادی اذان دینا جیسے آرام ہے. مؤذن نے اذان دے دی بغیر ترجیح کے. کہا شیخ محمد ابن علی دامغانی حنفی بہت بڑے عالم, ہمارے مہمان اکرام کرو. جب جماعت کا وقت ہوا ابو اسحاق شیرازی پیچھے ہو گئے اور علی دامغانی کو کہا تقدم صلی بنا, آپ آگے ہو کہ ہمیں نماز پڑھا ہے. وہ آگے ہو گئے, انہوں نے شافی طرز کی نماز پڑھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس واقعہ کو نقل کر کے امام الاثر مولانا انور شاہ شرح ترمذی میں لکھتے ہیں, چونکہ دونوں بڑے عالم تھے اس لیے لحاظ درمیان میں موجود ہے. علماء ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ اکبر. علماء دین سے اگر اختلاف بھی ہو تو آپ ان کا بہت خیال رکھیں. خیر ہے علم کی حیثیت سے محترم ہے ہمارا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنے زمانے میں سیف بے نیام تھے, ان جیسے للکار کا خطیب پیدا نہیں ہوا ہے. بالکل ہر تقریر اور خطاب ایسا ہو جیسے آخری لمحہ ہے. ایوب خان کا زمانہ تھا, ایوب خان پر پیر دیولو پیر فلاں پیر فلاں کا بہت اثر تھا, اور شیخ شیر کی طرح گرجتے تھے. مولانا کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈالا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو. تمام پیران طریقت اہلیان بدعت ہر فرقے کے ایوب خان پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح ان کو عبرتناک سزا دی جائے, تو اوروں کو سبق ہو جائے گا. یہ بات اخبارات میں آ گئی کہ راولپنڈی تعلیم القرآن کے بانی اور محتمم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو کسی سخت تقریر کی وجہ سے شاید کورٹ مارشل سے گزرنا پڑے, کورٹ مارشل ہو جائے. اخبار دیکھ کے ہمارے استاذ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین ہو گئے, بہت خفا ہوا. فرمایا کچھ بھی ہو مولوی غلام اللہ خان حق کا دائی ہے, توحید سنت کا ترجمان ہے اور دیوبند کا بہت بڑا رہبر ہے, یہ سزا نہیں ہونا چاہیے. پوچھا کس کے اختیار میں ہے؟ کا افضل خان کل پاکستان مارشاء اللہ ہیڈ منسٹریٹر ہے اور اس کا باپ اسلم خان, یہ دونوں جہانگیرے کے ہیں, اور اسلم خان اور استاد محترم مولانا لطف اللہ یہ اسکول اکٹھے پڑے ہوئے تھے. حضرت بڑے حیران ہوئے, خان اسلم زید ہے, اسلم خان زید ہے, افضل اغد ایوب خان رائٹ ہینڈ ہے, ٹول مارشاء اللہ عدالتوں کا سر. حضرت بس میں بیٹھ گئے جہانگیرہ سے پشاور گئے, معلومات کی تھی پشاور میں, پتہ چلا کہ ان کا یہ محل ہے اور اسی میں سب عدالت لگی ہوئی ہے, ملٹری کورٹ, اور اس میں مارشاء اللہ عدالتوں کے ججز اور خطرناک کیس پیش ہوتے تھے اور چاروں طرف فوج کھڑی تھی. حضرت تشریف لے جا کے کئی فاصلے پر بیٹھ گئے. اسلم خان ان کے والد لان میں ٹہل رہے تھے, ٹہلتے ٹہلتے نظر پڑی تو اپنے چھوٹے بھائی محمد انور خان خٹک کو کہا, وے محمد انور خان را شعور ادا پتی لان کی وہ بزرگ ناستے متا ہو خپل کلیم لطف اللہ ملئی سے افکاری گی. وہ آیا انہوں نے کہا جی حضرت مولانا لطف اللہ ہے. ہاں فوراً جاؤ حضرت کو اندر لے آؤ, یہ بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ حضرت اقدس استاد محترم مولانا لطف اللہ کے مقامات سے خوب واقف تھے, حضرت تشریف لے گئے. پوچھا مولوی صاحب سب سے پہلے وہ بات ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک آئے ہیں, اس میں دیر نہیں ہونا چاہیے, باقی باتیں بعد میں کریں گے. آپ نے بغیر تمہید کے کہا کہ ہمارے ساتھی یہ بہت نڈر اور غیرتی عالم ہے راولپنڈی میں, مولانا غلام اللہ خان نام ہے اس کا, کوئی تقریر اس کی ایسی ہوئی ہے جو حکومت کو پسند نہیں آئی اور سنا ہے کہ اس کو کورٹ مارشل ہونا ہے, یہ بہت نامناسب بات ہے, بہت بڑے عالم ہیں, دین کا دائی ہے, یہ سزا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کیے نہیں تاثر اور اپنے بھائی کو کہا چلے جاؤ افضل کو بلاؤ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ چلے گئے سامنے کھڑے ہو گئے تو اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ. وہ عدالت چھوڑ کے اندر آیا حضرت سے علیک سلیک کیا. حضرت نے کہا ان کے والد نے کہا حضرت وہ واقعہ دوبارہ دہراؤ. حضرت نے واقعہ دہرایا اور اسلم خان نے استاد محترم مولانا لطف اللہ کو کہا کہ اس وقت ہیڈ کورٹ مارشل لا افضل نہیں ہے آپ ہیں, آپ وارث الانبیاء ہمارے بزرگ ہیں, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. تو افضل دوڑا, اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں. باپ نے سنگا اعلی حضر کا عرصہ ختم کا اور مولانا پہ عزت سر بری کا اور چکم زی طاقت لل گواڑی التے پہ فوجی پروٹوکول سر بوزا اور بیا دے پدی فوجی مخابرہ مانے مولانا سر خبرو کی چگت پتہ ہو لگی چی دا فائدہ آگت اچھا ہو رسولا. وہ چلے گئے, انہوں نے فوری طور پر مارشل لا عدالت راولپنڈی کو کہا کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے, وہ باعزت بری ہے اور فوجی پروٹوکول کے ساتھ ان کو جہاں وہ اٹک اپنے گھر جانا چاہے یا اپنے مدرس سے تعلیم القرآن راجا بازار جانا چاہے. شیخ نے کہا کہ نہیں میں تعلیم القرآن راجا بازار جاؤں گا. وہاں پہنچنے کے بعد فوجیوں نے ان کو کہا کہ آپ بات کر لیں جس عالم نے آپ کی سفارش کی. مولانا لطف اللہ صاحب سے بات چیت کرائی گئی. شیخ القرآن نے شکریہ ادا کیا. استاد محترم نے کہا یہ میرا فرض تھا, شکر ہے کہ آپ کو راحت پہنچ گئی, میں بہت خوش ہوں اس میں. شیخ القرآن اس کے شکریہ کے لیے جب تشریف لائے تھے جہانگیرہ, وہ مغرب اور عشاء مجھے یاد ہے, حضرت نے مغرب بھی پڑھائی اور مغرب سے عشاء تک واعظ کیا اور مولانا لطف اللہ کے مناقب و مدائح بیان کی. کیونکہ مولانا لطف اللہ 1927 میں امام الاثر مولانا انور شاہ سے دیوبند میں آخری شاگرد تھے جو تمام کتابوں میں اول آئے, اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ڈابیل میں 1933 کے اندر حضرت شاہ انور شاہ کے آخری شاگرد, اسی سال پر شاہ صاحب کا انتقال ہوا. اللہ, تو وہ جو اسلم خان تھا جس نے اپنے بیٹے افضل خان کو کہا کہ فوراً مقدمات ہٹاؤ اور مولانا غلام اللہ خان کو باعزت بری کرو اور جہاں وہ جانا چاہے فوجی پروٹوکول کے ساتھ بھیج دو, انہوں نے اس واقعے کے اختتام پر اپنے گھر میں تمام آل و اولاد کو کہا د پختو پیساب اور توی ویلک افضلا و عباس و اقبالا کتا سسر کا پھر یہی کنا خدا عالمی دین عزت پہ کوئی اگر پیغمبر وارث تے گردا رہتا ہوئے سنگ زبردست خبر ہے. کہ تم خود جیسے بھی ہو عالمی دین کا احترام ضروری ہے, وہ ہمارے نبی کے وارث لوگ ہیں, ان کا احترام ہم پر فرض. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار وحی میں کبھی کبھی نماز میں بغیر اختیار کے آپ کا سر مبارک اوپر اٹھ جاتا تھا. قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء, بارہا دیکھا ہم نے اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. بعض بزرگوں نے اس ترجمے کو سمجھے ہی نہیں اور نے کہا یہ کبھی کبھی ہوا ہوگا, روز تھوڑے ایسا کر دیتے, اگر روز بھی کرے تو یہ منصب ہے آپ کا انتظار وہی, آپ کی نماز اس سے زیادہ مؤثر ہو رہی ہے. اور امت کو دعا میں یا نماز میں اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ کس وحی کے انتظار میں. بارہا دیکھا ہم نے اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. قبلہ کعبہ شریف. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دے چہرہ مسجد حرام کی طرف. دیکھو مسجد حرام کی طرف ہے، مسجد حرام ایک سمت ہے، اس سمت کی طرف جو نماز پڑھ لی جائے اس کو کہتے ہیں الی شطر المسجد الحرام. قاعدہ یاد رکھو، جو لوگ سامنے ہوں وہ اصابت العین کریں گے، عین کعبے کی طرف، وہ اگر اس طرف پڑھیں گے تو نہیں ہوگی نماز، کعبہ رہ گیا. لیکن جو ماورائے کعبہ ہے، مکہ میں کیوں نہ ہو، وہ اس سمت کی طرف منہ کرے جس سمت میں کعبہ ہے، جس طرح ہمارے مغرب میں کعبہ ہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَا، پس پھیر دو اپنے چہروں کو کعبے کی طرف. وہ آپ کو تھا، یہ پوری امت کو ہوا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ قبلے کی تحویل برحق ہے رب کی طرف سے، یا کعبہ کی طرف ہمیشہ کے لیے چہرہ کرنا یہ برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر ان کے اعمال سے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئی، بکل آیتن، ہر نشانی، ما تبیو قبل تک، نہیں ساتھ دیں گے آپ کے قبلے کی. وما انت بتابین قبلتہم، اور نہ آپ اتباع کر سکتے ہیں ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابین قبلت بعض، اور نہ بعض ان کے تابع ہے بعض کے قبلے کے، یعنی یہود و نصارہ کا خود بھی اس سمت میں اختلاف تھا، چونکہ یہ رائے راست سے کٹے ہٹے ہیں اس لیے آپ ان کے اتباع نہیں کر سکتے. ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر آپ نے پرواہ کی ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت، انک اذل من الظالمین، بے شک آپ اس وقت نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم دے چکے ہیں کتابیں، کما یعرفون ابنا یعرفونہ، وہ پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، بیٹوں کو. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ بیٹوں کے بارے میں تو بیوی خیانت کر سکتی ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہمیں دو ٹوک علم ہے کہ آپ نبی آخر الزمان برحق مبعوث ہیں. ہر چیز میں اختلاف تھا، تسلی دے دی کہ یہ جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اب بھی یہی ہو رہا ہے، مسائل سب معلوم ہے. کس عالم کو پتہ نہیں ہے کہ امام مالک موطا صفحہ 256 پر کہتے ہیں، میں نے حرمین میں کسی مسلمان کو شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. علماء کو چاہیے بدعت اور بے دینی کے کاموں میں نرمی نہ کریں. اگر یہ لوگ بے دینی اور بدعت میں نرمی کرے، عوام دین بگاڑ دیں گے. یہ 256 کا صفحہ احسن العلوم کا چھپا ہے کیا؟ جب سے موطا مالک دنیا میں آئی یہ موجود ہے. کس کو پتہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں شوال کے 6 روزے مطلقاً منع ہے، متتابعاً ہو یا متفرقاً ہو. کس کو پتہ نہیں ہے کہ تحتاوی علی الدر میں ہے کہ یہ جو شامی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، فرماتا ہے وہو قول بعض المتاخرین، یہ متاخرین میں سے بعض کا قول ہے. سمجھ گئے؟ یعنی متقدمین کراہیت پر متفق ہے. کون نہیں جانتا یہ؟ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ جب نبی نے کہا کہ رات کی آخری نماز وتر پڑھو تو وتروں کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نہیں، نہ تہجد، نہ قیام اللیل، نہ استخارے کی دو رکعت، نہ صلاۃ الحاجات، نہ تحیت المسجد، نہ تحیت الوضو، ان تمام نماز فل سٹاپ بری طرح روک دی گئی. وتر آخری نماز ہے، آخری کی رہ گئی، سب جانتے ہیں. لیکن جب آپ پوچھیں گے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں، ہاں کوئی سی نبی کی مخالفت، کوئی سی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہاں ہاں نبی کی مخالفت پہ ثواب ملتا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو. بخاری نے باب قائم کیا، باب لیجعل آخر صلاتی باللیل وتراً، اور وتروں کے بعد صبح صادق تک سوائے رکعت الفجر کے کوئی نماز امام بخاری نہیں لائے. بخاری پڑھنے والے بیٹھے، ان کو سال ہر سال یاد کرایا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک جماعت ایسی ہے جو حق چھپاتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے. کیا اہل بدعت کو پتہ نہیں ہے کہ اہل حق درود و سلام خوب پڑھتے ہیں؟ کیا زاد السعید مولانا اشرف علی کی اور زبدۃ المناسک حضرت گنگوئی کی جہان کو پتہ نہیں کہ درود سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ درود نہیں پڑھتے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہنا یہ چاہیے کہ جو درود و سلام شریعت میں ہے اس کے پڑھنے میں یہ سب سے آگے ہے، اور جو درود و سلام ہم نے بنایا لمیٹڈ کمپنی نے، بدعت اینڈ کمپنی نے بنایا، وہ یہ لوگ نہیں پڑھتے. لیکن ایسا کون کہے گا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، خوب جانتے. ان کے جانتے ہوئے چھپانے سے آپ نہ ڈرے. الحق من ربک، حق دو ٹوک ہے تیرے رب کے ہاتھ. فلا تکونن من الممترین، کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. نبی کیا شک کرے گا؟ مفسرین ایسے موقع پہ کہتے ہیں خطاب للنبی و تعلیم للامہ، کہا جاتا ہے پیغمبر کو، سمجھایا جا رہا ہے امت کو. وہ لورتا تویما انگورتے واورا، بڑی ساس جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے میرے گھر میں اس کام کی اجازت میری بیٹی کو بھی نہیں ہے. اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے تجھے پتہ نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بہو غریب جو آئی ہے وہ سہم جاتی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کو نہیں سب چھوڑ رہی ہے تو میری تو خیر ہی نہیں ہوگی. تو پختانہ ہوئے لورتا تویما او انگورتے واورا، خطاب للنبی و تعلیم للامہ. ولکل وجہۃ ہو مولیہا، اور ہر ایک کا ایک سمت ہے، اسی کی طرف منہ منہ موڑتے ہیں. سب کا ایک کوئی نہ کوئی قبلہ و کعبہ مقرر ہے. فاستبقوا الخیرات، بس تم آگے بڑھو سب سے بہترین میں، اور وہ کعبۃ اللہ ہے. اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوں گے، یات بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم کو اللہ سب کو. اس لیے تو ایک قبلے کے سب تابع ہے. ان اللہ علی کل شئن قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجتا، جہاں سے آپ نکلے، وہ اقامت کے مسائل سے، اب سفر کے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ برحق ہے آپ کے رب کے ہاں سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، مزید تاکید فِي السَّفَرِ وَالْحَذَرِ، جہاں سے آپ نکلے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وہ مفرد کے لیے، یہ اجتماع کے لیے. اور جہاں کہیں تم ہو، فولو وجوہکم شطرہ، پس پھیر دو اپنے چہروں کو کعبے کی طرف. علماء کہتے ہیں کہ نازک مسئلہ تھا, نہایت آزمائشی بیان تھا, اس واسطے بار بار بیان فرمایا تاکہ شک شبے سے بات نکل جائے. الحمدللہ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں اہل حق پوری دنیا میں, چار دانگے عالم میں, افریقے کے سیافام کیوں نہ ہو, امریکہ کے تاریخین وطن کیوں نہ ہو, پولینڈ اور کینیڈا کیوں نہ ہو, چین اور دریائی لہروں میں آباد لوگ کیوں نہ ہو, لیکن سمت قبلے پر متفق ہیں. یاد رکھ سب متفق, یہ ان آیات کی برکت ہے جو بار بار تاکید کی گئی, بار بار تاکید کی گئی. یہ تمہیں القدس سے ہٹا کر کعبے کی طرف کیا گیا, کیوں؟ اس کی ایک حکمت. اور کچھ دنوں کے لیے القدس کی طرف کیوں کیا گیا, اس کی حکمت اور فائدے. اور دونوں مقامات تمہارے قبلے کیوں بنائے گئے, ان کے فوائد اور برکات. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ, تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی وجہ. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, مگر جو ظالم ہیں ان کے, وہ ایسے خامخا اعتراض کریں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ, نہ ڈرو ان سے, وَخْشَوْنِي, مجھ سے ڈرو. ایک سینے میں ایک خوف ہوتا ہے, جب خدا سے ڈرو گے تو مخلوق سے نہیں ڈرو گے. فلاں ایسا کہتا ہے, فلاں ایسا کہتا ہے, بھائی کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ بات سمجھنا نہیں چاہتے. آپ بات سمجھ لیں تو وہ ساری بات ختم ہو جائے گی. ایک سینے میں ایک ہستی واجب الوجود جل جلالہ ام نوالو کا خوف بٹھا لو, سارے جہان کا خوف نکل جائے گا. وَلَيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اور تاکہ پورا کر دوں نعمت ہے تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم ہدایت پر رہو. یہ میں نے جو قبلہ ثانی کی طرف تمہیں نماز پڑھنے کا کہا, یہ بھی میرے ایک احسان تھا کہ اس سمت کے ثواب سے بھی تم محروم نہ رہے. عمر بر آپ نے کعبہ کے اندر امامت کی, لیکن ایک رات کے لیے بیت المقدس لے گئے. کعبہ میں پوری امت آئی اور گئی, اور بیت المقدس میں جمیع انبیاء و مرسلین کے ارواح متشکل و متبدن ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ یوں آپ امام الانبیاء قرار دے دیے گئے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ, ہم نے تمہیں دونوں قبلے کا شرف دے دیا جیسے تم میں رسول مبعوث کیا. ہم نے اسماعیلی پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو جو مقام دیا, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوا کر اسرائیلی فضیلتیں بھی آپ کو عطا کی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جس طرح ہم نے رسول برحق تم میں بھیجا, اس رسول برحق کی بعثت حق کا تقاضا تھا کہ وہ امام القبلتین ہو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں. ویزکیکم, اور پاک کرتے ہیں تمہیں گناہوں سے, شرک و بدعت سے, غلط عقائد و نظریات سے. ویعلمکم الکتاب والحکمت, اور تعلیم دیتے تم کو قرآن و سنت کی. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور سکھاتے تم کو وہ علوم جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم, پس مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر کر لو اور ناشکری مت کرو. یہاں کفران سے مراد کفران نعمت ہے, کیونکہ ایک کفر ہے مخرج عن الملہ, وہ ضد ایمان ہے, اور ایک کفر ہے مخرج عن النعمہ, وہ کفران نعمت ہے ناشکری کے معنی میں. تحویل قبلہ اور استقرار کعبہ اور پوری امت کو تا قیامت قبلہ اور کعبہ ابراہیمی مقرر کرنے کے بعد رسالت مآب کے مقامات بیان فرمائے کہ یہ ان کا تقاضا ہے، اور امت کو کہا کہ تم شکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو یعنی میرا شکر کرو. اسی طرح آیت وہاں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. علماء کہتے ہیں ختم نبوت پر شکر کی آیت ہے، تو تحویل قبلہ پر شکر کی آیات ہے. شکر من حیث و ذکر، زیادہ زیادہ ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس سے شکر بجا لایا جاتا ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں ذکر حق ہم جو نماز فرض دان، اللہ کا ذکر بھی ایسا ضروری سمجھو جیسے ایک فرض نماز. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ پانچ نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہوگا، فجر سے لے کے عشاء تک. میں نے کہا دو تین گھنٹے تو لگتے ہوں گے. کہ یہ دو تین گھنٹوں کا پانچواں حصہ کتنا ہے؟ میں نے کہا آدھا گھنٹہ. کا اس کو چھٹی نماز سمجھ لیں اور اس میں ٹہلنا شروع کر لو تو زندگی بابرکت ہو جائے گی. آئی ایم واکنگ. یہاں بیٹھنے سے پہلے روزانہ میں 20 منٹ سے لے کے 35 منٹ تک ٹہلائی کرتا ہوں الحمدللہ. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ خوب چلنے پھرنے کی عادت اپناؤ، اور یہ جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ جب یہ استعمال ہوگا چلنے پھرنے میں تو یہ طاقتور ہوگا، اور اگر یہ استعمال نہیں ہوگا تو یہ منجمد ہونا شروع ہو جائے اور کئی بیماریاں لاحق ہو جائے گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. صبح چلنے سے مدد لو، شام کو چلنے سے مدد لو، اور رات کے اندھیرے میں چلنے سے مدد لو. لوگ تو ایک اور دو ٹائم، اللہ کے رسول نے تین وقت بتائے، کیونکہ کھانا بھی تو تین وقت کھاتے ہو. رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ طریقے سے مناسب جگہ میں قدم لے لے، 100 بار استغفار کرے، 100 بار یا حافظ یا ناصرو پڑھ لے، 100 بار یا حلیم و یا علیم و یا علی و یا عظیم پڑھے، 100 بار فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 100 بار فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ہر ایک کا علیحدہ کام ہے، کسی کی نظر نہ لگے. کئی سحر و آسیب اور سفلی تسلسل میں فرق نہ لائے تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. 100 100 100 100 ایسی 10 15 جمع کر لو، جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ہم خورما ہم ثواب، ثواب ذکر بھی ہوگا اور چلت بھی ہو جائے گی، جسم کو پسینہ آنا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ آئے تمام بیماریاں واپس ختم. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ کہتے ہیں نا کہ دو ساتھی تھے، انہوں نے مقابلے کے گھی پی لیا، قرآنی گھوڑی گھر کے بکری اور بھیڑوں کا گھی 1-1 کلو، تو ایک نے جو گھی پی لیا انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، 2-3 میل دوڑا دو تو ختم ہو گیا، تقسیم ہو گیا جسم پہ، اور دوسرا سو گیا. وہ جو سو گیا سو گیا، اٹھا ہی نہیں، خون منجمد ہو گیا اور چل بس. اگر کوئی کہے کہ میں نہیں چل سکتا تو پھر نہ کھایا کرے، چھوڑ دو کھانا. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو کھاؤں گا بھی اور چلوں گا بھی نہیں تو پھر انتظار کر لو، انتظار کر لو تکلیف کے دن آنے والے، اس سے بچ نہیں سکو. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں. حدیث شریف میں اللہ فرشتوں کے جماعت میں بندے کا ذکر کرتا ہے اور فرماتے اس نے بھی مجھے مجلسوں میں اور مختلف جگہوں میں ذکر کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ذکر خفی، آہستہ ذکر اولا و افضل ہے، اور ذکر بالجہر کسی وجہ سے ہونا چاہیے. آئی سمجھ میں. محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اس پر بھی کتاب لکھی، اس کا نام ہے حکم ذکر بالجہر. چھچ میں ایک اہل حق عالم ہے مولانا ظہور احمد الحسینی، ہمارے مخلص دوست اور محسن بھائی ہے، انہوں نے ذکر بالجہر پر کتاب لکھی. میں نے کہا یہ مشکل ہے کہ اعتدال پر آپ نے لکھی ہو، کیونکہ خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر ضرورت ہو. بس. اور دیکھو حنفی مذہب کی بنیاد آمین بے سر پر ہے، اس کی بنیاد یہی ہے. امین بالجہر بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی اہل حق ہے، لیکن حنفی مذہب کا جو مزاج ہے الحمدللہ، اور امام مالک بھی اس طرف ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ذکر امین بے سر ہونا چاہیے. بلکہ میں نے تو ام میں دیکھا ہے، کتاب الام میں ذرا دیکھ لو بھائی تخصص والو، اب نہیں آرام سے دیکھو، کتاب الام امام شافی کی اپنی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی زور سے امین پسند نہیں ہے. بعد میں اور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شافی کا قدیم مذہب ہے، اور جدید و قدیم و جدید و قدیم و جدید کہ دو دو تین تین رائے چلتی ہیں. تو جو لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے کرتے ہو، تشویق کے لیے، ترغیب کے لیے، غیر مفرد کے لیے، تعلیم کے لیے. اور جو لوگ ذکر خفی کرتے ہیں وہ اصل پر قائم ہے. الحمدللہ. اللہ سلسلوں کے اندر ہے، قادریہ سلسلہ اور چشتیہ دونوں میں ذکر بالجہر ہے، بزرگوں کے جو سلسلے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کہاں سے چلے ہیں، اس سے یہ عاجز معذرت خواہ ہے. پیری مریدی سے ہماری طبیعت زیادہ نہیں لگی، بس سیدھا سادہ مولوی ہونا ٹھیک ہے، حدیث پڑھاؤ، تفسیر فقہ پڑھاؤ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر جنت نصیب کر دے گا. یہاں کا ایک طالب علم ہے، فاضل ہوا ہے، بہت بڑا پیری طریقت ہے. میں نے ایک دن کہا کہاں چلے گئے، جی سلسلے کے لیے سفر کرتا ہوں. میں نے کہا کے لیے، مریدوں کے اصلاح کے لیے. تو میں نے کہا مریدوں کے اصلاح کے پیچھے ان کے گھر جاتے ہو، ایسی پیری مریدی کر لیتے کہ مرید تیرے گھر آتے. رکش وینزے چیز وینزے کا شیلا تو وینزے، دیکھ پیسے روان دے ڈنگا ڈنگا سکر کے اجلاس دے، ڈنگا 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 ڈنگا. میں داسی پیری بدی اختیار کری وہ چی موری دان در پس رات لے نتور پس گرز دے. خوارش نظر بندہ و خزا دی پکٹ سملی و تور تپا لنگا. ایک پیر نے مجھے راولپنڈی میں کہا، اللہ اکبر، بڑی خوشی ہوئی حضرت سرفراز خان صاحب نے آپ کو چاروں سلسلوں میں مجاز بنایا. میں نے کہا حضرت کی شفقت ہے، تو آپ سلسلہ نہیں کرتے. میں کون سا سلسلہ، پیری مریدی والا. میں نے کہا سرفراز خان کون سا کرتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے میں پڑھا رہا ہوں، وہ ترمذی پڑھاتے تھے میں پڑھا رہا ہوں، وہ شعبان رمضان میں تفسیر پڑھاتے تھے، میں پڑھا رہا ہوں. وہ فتوے نہیں لکھتے تھے، میں لکھتا ہوں اور الجواب صحیح کرتا ہوں. پانچوں نمازیں خود پڑھاتا ہوں، اور سرفرازان کا کون سا حلقہ تھا وہ مجھے بتائے. میں تا تھا نصیحت کو ہم جدا ہلکی ملکی بریدا دا بے دت نشا تشا رک کا دا ہلکی ملکی ہلکی کئی پیران. ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ گیارہویں اور کنڈے اتیجا چیل میں ہمارے بزرگوں میں سے امام بخاری نے نہیں کیا، امام ترمذی نے نہیں کیا. آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ صاحب گئے چشتی سے یا قادری، جواب تیار کرو. آپ سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ امام بخاری اور ترمذی اور صاحب مشکات کس سلسلے کہتے، تا قیامت جواب نہیں دے سکتے. کمزور کام کرو گے تو کمزور ہو جاؤ. بس ایک کام تھا جو چل گیا. ہمارے اکابر ہند دیوبند کے بزرگ ان کی شان کے لائق تھا کہ اس کو رد کر دیتے، لیکن انہوں نے شاید مصلحت اس میں مناسب سمجھی کہ رہے. ورنہ حضرت گنگوئی حکیم الامت مولانا اشرف علی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا حسین احمد، ان بزرگوں سے تو خیر کی توقعات ہیں. یہ معدن ہے اور مراجع ہے رشد ہدایت کی. تو ایسی صورت میں ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، حسن ظن اتباع اکابر میں، اور خود زیادہ ملوث نہیں ہوں گے. بس جو عام طریقہ کار ہے علماء دین کا، شرع لکم من الدین، صاف ستھرا دین جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سنت حدیث فقہ پانچوں نمازیں واز نصیحت الحمدللہ. فاذکرونی اذکرکم. مجھے ایک شخص نے پوچھا، سنا ہے آپ بھی ہلکا کرتے، تلکا کا ہے دچا ہلکا کا ہے. میں سے مطلب دے اچھا ہلکا کائے کائے. میں آیات جنازے لے دو فسکرونی اسکر حکم اگا حکم سرور دیا قادری ناستو ددئی پلارم پیدا نو آگا ہلکا سے کوم کم ہلکا کائے کم کائے. میں ایسا آگا ہلکی کوم چٹولو انبیاء و اولیاء اکڑی آگا ہلکا بارے بس دستادہ رسوم قائل نیم. اور فقی الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، بیعت ہونا مستحب ہے. مستحب اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اچھی نیت سے، لیکن یہ کہنا ایمان بچانا فرض ہے تو ایمان پیر کے اوپر موقوف نہیں ہے. پتہ نہیں پیر کا اپنا ایمان بھی ہے یا نہیں. ایمان موقوف نبی کی ذات پر ہے، صحابہ پر بھی نہیں. اس لیے فرمایا بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کا اتباع کرو ہدایت پاؤ. ایک متعین نہیں فرمایا. فاذکرونی اذکرکم. پنجاب کے ایک بہت مشہور پیر نے مجھے خط لکھا کہ حضرت والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ کراچی گلشن اقبال میں میرا بیٹا ہے اور میرا نام لیا، تو آپ کو بہت مبارک ہو. اور یہ خواب کسی کو نہ سنانا. خط میرے پاس موجود ہے، مناسب سمجھوں گا تو الاحسن میں نکالوں. میں بھی ملوں تو مجھے بھی یاد نہ دلانا. مجھے جب خط ملا میں نے لاؤڈ سپیکر کھولا، اس پہ اعلان کیا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ صرف ٹگی ٹکوری ہے، مجھے متاثر کرنے کی ایک سازش ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں حسن حسین کے علاوہ کسی کو بیٹا کہا ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. خواب کو شرائع میں دیکھنا ہے، اور دیکھا بھی ہو تو خواب خواب ہے، شریعت پھر بھی اس کا تابع نہیں ہے، خواب تابع ہے. تو جکارتا ایئرپورٹ سے، کوئی ملک کے باہر جکارتا ایئرپورٹ سے مجھے ٹیلی فون کیا کہ حضرت والا آپ سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا جی السلام علیکم، کہ آپ کو میں نے خط لکھا تھا، میں نے کہا ملا ہے آپ کو، میں نے تاکید کی تھی کہ کسی کو نہ بتانا، آپ نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا. میں نے کہا بخاری شریف کتاب الرویا میں ہے کہ جو اچھا خواب ہو فلیبشر بہ الناس، تو یہ خواب اچھا تھا اگر دیکھا، اور اگر جھوٹا تھا تو خواب دیکھنے والے خواب دونوں پہ لعنت. میں نے کہا بتاؤ تیرا سنو، جو ختم نبوت کے چندوں پر پوری دنیا کو ناپ رہے ہو. تمہیں تو مرزا قادیانی کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، جہنم میں وہ چلے گا، اور سارے جہان میں سیر کرنا اور چندے بٹورنا تم نے شروع کیا ہوا ہے. جوڑے سم یخ کو ٹیلی فونی بند گزر دے، پیرائی مریدی بنیاد پہ دروغ دی، جال سازے یہ پہ بناوٹ بنی دی، کہ پیر دا سرو دری حکوناٹی دے پیتولی خام خام بیدات کئی. اور ذکر پیروں کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. ہم پر فرض ہے کہ ہم مختلف اوقات میں اللہ اللہ کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، امت کے بزرگوں کی روشنی میں ہم سب ذکر کریں گے، اور ہم پر یہ ذکر واجب ہے ہماری اصلاح کے لیے، کیونکہ ہم زنگالودہ ہے، پریشانی میں ہے. پیر بیچ میں ہو یا نہ ہو، وہی پیر کافی ہے نا جس سے آپ نے حدیث پڑھی، جس سے آپ نے ہدایہ پڑھا. استادوں کی حقارت کرتے ہیں، ہاں وہ تو استاد ہے لیکن یہ تو شیخ ہے، یہ کون سا میخ ہے، شیخ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، کون سی نسبت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. سلاسل اسلام جن پر قائم ہے، یاد رکھنا وہ اسانید الاحادیث ہے، سب کی سند ہے، مفسرین کی بھی ہے، صوفیاء کرام کی بھی ہے، فقہاء کرام کی بھی ہے، لیکن اسلام جس پر فخر کرتا ہے وہ اسانید الاحادیث ہے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے. سب قربان جاؤں بخاری و ترمذی و مسلم پر، کیا سچا دین ہم تک پہنچا ہے. ان کی اصلاح اس سے نہیں ہوتی، فرمودات و ملفوظات سے ہوتی. پس یاد کرو مجھے، یاد کر دوں گا تمہیں، اور شکر کرو میرا، اور ناشکری مت کرو. ذکر حق ہمچو نماز فرض دان، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو. ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیرہ بس، جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس. اللہ اللہ اچ شیری نستنا، او شیر و شکر می شود جانم تمام. فیروز آبادی نے، جنہوں نے قاموس لکھی ہے اور صفر و سعادہ لکھی ہے، مجد الدین فیروز آبادی، اس نے جب علوم کی تکمیل کی اور یہ قیمتی اور بیش بہا کتابیں بھی لکھی، اب واپس ایران چلا گیا فیروز آباد، تو اس نے جمعے کے خطبے میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ پڑھا. صفویوں کی حکومت تھی، بڑے ظالم تھے وہ، بڑا ہنگامہ ہو گیا پورے ملک میں، اور شیخ پکڑے گئے اور بادشاہ فکر مند ہو گیا کہ ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ ممبر پر ابوبکر عمر و عثمان کا نام کوئی نہ لے. سوچ بچار کے بعد یہ سزا تجویز ہوئی. انہوں نے اپنے خطرناک دشمن کو ختم کرنے کے لیے باولے قسم کے کتے پالے تھے. اور وہ دشمن پہ چھوڑ دیتے تھے, وہ لمحوں میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. جب شیخ کے اوپر کتے چھوڑے گئے تو شیخ نے وہی خطبہ پڑھا تو کتے آ کے ان کے قریب میں بیٹھ گئے اور ان کو سننے لگے. صفویوں کا بیڑا غرق ہو گیا, دنیا حیران رہ گئی. شیخ نے اسی انداز میں جیسے ممبر پہ پڑھا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. کتے سب کے سب حضرت کے قریب میں بیٹھ گئے سر نیچے کر کے. بادشاہ اور اس کے لوگ سمجھ گئے کہ خیر نہیں ہماری. علماء کہتے ہیں اس وقت سے اہل سنت کی بنیاد وہاں مضبوط ہونے لگی اور اس وقت سے مختلف سزائیں شروع ہوئے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. جب ذکر کرنا ضروری ہے تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اور ذکر قرآن بھی ہے, ھذا ذکر مبارک. ذکر سنت بھی ہے, ذکر الرسول. ذکر علم بھی ہے, فاسألوا اہل الذکر. علماء مراد ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور نماز بھی ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری, اللہ اکبر, سبحانک اللہم الحمدللہ, اللہ اکبر. 94 مرتبہ تو 5 نمازوں میں اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر. تو اسی سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, مدد مانگو اللہ تعالی سے صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. کسی بھی معاملے میں صبر و استقامت ضروری ہے. علماء کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور یقین سے دینی منصب نصیب ہو جاتا ہے. پہلے بھی آیت گزری ہے, وہاں امام شافعی کی توجیہ سے کہا تھا کہ وہ ایسے موقع پہ صبر سے مراد روزہ لیتے ہیں, کیونکہ هو الامساک عن المفترات الثلاث اے الاکل والشرب والوقاء, تینوں کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر یعنی ناگفتگو حالات کے باوجود اپنے پروگرام پر قائم رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ان اللہ مع الصابرین, نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے, میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے. اے ایمان والو, مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. سب سے بڑی کامیابی تو نماز سے, حی علی الصلاۃ کے بعد ہے حی علی الفلاح. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی دین پر استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، ويرحم الله عبدا قال آمینا. اصل میں دنیا کے نظام میں پختگی کی بہت ضرورت ہے، خاص کر دینی کاموں کے لیے، اور جب آدمی پختگی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے مشکلات حل کر لے. آئی سوری، ایک نکاح میں نے پڑھا تھا، بہت قدیم وقت ہوا، 20-25 سال ہو گئے، نئے نئے خطیب تھا اور نکاح خوان رجسٹرار تھا. لڑکی جو تھی وہ افغانی تھی اور لڑکا ایرانی تھا، اور دونوں تجار تھے اور جاننے والے تھے. بہترین نکاح ہوا، بڑی دعوت ہوئی. کچھ مدت گزر گئی تو آپس میں لڑائی ہونے لگی. لڑکی کی عمر کم تھی اور لڑکا جو تھا وہ مالدار تھا، بہت بڑا تجار تھا، کروڑوں روپے دے کر کے وہ لڑکی لے چکا تھا. پھر ان کا ارادہ کسی اور جگہ نکاح کرنے کا ہوا. کہ لمبا قصہ ہے، کئی عدالتوں میں جانا ہوا. آخر میں جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ کراچی نیشنل سٹیڈیم آیا تو وہ لڑکی ان کی کار کے آگے لیٹ گئی کہ میرا ناحق نکاح ہوا ہے. او تمام ایجنسیاں دوڑ پڑی، میرے پیچھے بھی کئی ورنٹ کئی لوگ آئے، آپ آ جائیں رجسٹر لے کے، آپ نے نکاح پڑھا، میں نے نکاح پڑھایا. بیان ہوتے تھے، بیان ہوتے تھے، ہر مہینے میں 2-4 تاریخ لگتی تھی. اور جیسے کل جانا ہے نا تو آج سے ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی. میرے والد صاحب تھے، محمد عاقل نام تھا، علم نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ نے اسم با مسمى بنایا تھا. ایک دن مجھے کہا، اس نکاح میں آپ نے کوئی دھوکہ دہی کیے، بنوٹی کیے، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا صاف ستھرا دھلا دھلایا نکاح ہے، کہیں پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا ناحق مجھے عدالتوں میں گھسیٹتے. کہا جب آپ حق پر ہے اور غلطی نہیں کیے تو پھر تکلیفوں سے مت ڈرو، اللہ نے لکھی ہوئی تھی. عالم دین تکلیفوں سے نہیں ڈرتا، وہ غلطی سے ڈرتا ہے. میرے والد مجھے کہا دیکھو ذرا. ہم مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ عدالت جاتے ہیں تو آپ فجر بھی نہیں پڑھاتے، اس دن درس بھی نہیں دیتے، رات سے کھانا بھی چھوڑ دیتے. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے کمزور دل کے ہیں تو آپ کو علم نہیں پڑھنا چاہیے تھا. علماء دین پر تو بہت تکلیفیں آتی. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یا اللہ، کتاب الایمان مشکات، کتاب الایمان مسلم، کتاب الایمان بخاری، وہ میں نے پڑھی اور اس آدمی نے الف سے با نہیں پڑھا، اور اس کو آپ نے کتنا پختہ اعتقاد دیا ہے. بہت وقت گزر گیا تھا اور بہت تکاوٹ تھی اور بہت تکلیف تھی، بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن بابا جی کی ان باتوں سے مجھے کچھ ہمت ہو گئی. اور میں اس روڈ پہ نکلا، کوئی ٹیکسی وغیرہ پکڑ کے، وہاں ماشاء اللہ عدالت میں جانا تھا. یہ محلے میں اورمڑ، ہمارے یہاں ایک جگہ ہے اورمڑ، وہاں کا ایک خاندان آباد تھا، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، جوان تھا، فوج میں کیپٹن تھا، اور خالد محمود نام تھا، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا. ان کے بڑے 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 کمانڈر تھے، اور جنرل ضیاء کے رینج کے تھے وہ، ان کے بڑے چچا ماموں سب. وہ اچانک مجھے ملے کہ مولانا صاحب کہاں جا رہا ہے؟ خواہ مخواہ میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا مارشاللہ عدالت میں. کیوں؟ میں کیس ہے، کس چیز کا؟ میں نے کہا ایک نکاح پہ جھگڑا ہے. انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں گاڑی لا رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں. وہ گھر گیا اور اس نے فوجی وردی پہنی، وہ بھی کوئی فوجی کیپٹن وغیرہ تھا، اور گاڑی نکالی اور مجھے بٹھایا. جب جیتری کا روڈ آیا نا، اردو کالج والا، تو مجھے کہا الف سے یہاں تک قصہ سناؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے بھی الف لیلہ کا پورا داستان سنانا شروع کر دیا. میں نے بھی سینہ کئی دنوں سے بھرا ہوا تھا. وہاں جب ہم پہنچے تو وہ گاڑی کھلی چھوڑ کر اوپر چلنے لگا اور مجھے کہا آپ پیچھے آئے. وہ اندر گیا, وہاں پر فوج والوں افسران, بریگیڈیئر ریاض الرحمن تھا, وہ عرفانی تھا, وہ اعظم تھا, کافی لوگ تھے, پوری عدالت تھی. ان کے ساتھ لڑ پڑا بری طرح, وہ کافی ناراضگی کے عالم میں باہر نکلا اور مجھے پشتوں میں کہا کہ جتنی تکلیف تھی آپ کی وہ آج ہوگی, آئندہ کوئی ماں کا بیٹے آپ کو بلائے پھر میں دیکھتا ہوں اس کو. میں بڑا حیران ہوا اور اس کا گریبان پھٹا ہوا, آستین آگے پیچھے. کچھ دیر جب گزری تو میرے پیچھے میجر مشتاق آیا اور مجھے کہا آئیے. میں اندر گیا, ایک افسر اس طرح بیٹھا ہوا, دوسرا ایسا بیٹھا ہوا. مجھے کہا بیٹھے, میں بیٹھ گیا. مجھے کہا دیکھو یہ خالد محمود نے ہمارا حشر نشر کر لیا, بہت بےزتی کی ہماری, اور ہم نے آپ کو خود نہیں بلایا, جنرل ضیاء الحق صاحب براہ راست ملوث ہے, مارشاء اللہ, چیف مارشاء اللہ, اور ابھی ہم نے آپ کا بیان ان کو سنانا ہے, اور بس اس کے بعد ہماری معذرت ہے, ہم استعفی دے دیں گے لیکن آئندہ کیس نہیں چلائیں. تو جنرل صاحب نے مجھ سے خیر خیریت پوچھی, السلام علیکم. یہ ہو مجھے کہا ٹھیک ہے, نکاح صحیح ہے اور آپ کو آئندہ تنگ نہیں کیا جائے گا, آج جو کچھ ہوا ہے اب تک ہوا ہے وہ آپ معاف فرمائے. اور پھر میں جانے لگا, ان لوگوں نے کہا نہیں ٹھہرو ذرا چائے پی لو, بہت تنگ کیا ہے آپ کو پانچ چھ مہینے سے, آج ایک کپ چائے پی لو. اس کے بعد زور کا وقت ہوا, مجھے کہا نماز آپ پڑھا لیں. نماز میں نے پڑھائی, نماز کے بعد پھر ساتھ لے آئے. مجھے کہا آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن ایک بات آپ کو نظر آئی کہ کیا نکاح پڑھایا آپ نے, پورا مارشاء اللہ, پاکستانی حکمران, فوج, آرمی ایک طرف, آپ دوسری طرف جو نکاح آپ نے وہاں گلشن کی گلی میں پڑھایا وہ اب بھی قائم ہے, ٹوٹ ہی نہیں رہے. ہم سب کا نکاح ایک ایک دفعہ آپ پڑھے, وہ سالت اور رات بھر دن بھر ٹوٹتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. کہا میں نے اعظمی کو بھی کہا, عرفانی کو بھی کہا کہ بھائی یہ اس مولوی سے نکاح پڑھانے ہے تو کوئی اور طرح کا نکاح پڑھا ہے, یہ تو فولاد کا نکاح ہے. جنرل صاحب بھی بے بس ہو گئے. خیر جی گپ شپ لگائی اور پھر مجھے کہا رات کو خالد محمود کو بلا لو ہماری طرف سے. اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو, وہ آپ کا عاشق ہزار ہے, وہ آپ کے لیے سر کٹانا فخر سمجھتا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے اپنے علماء کے لیے, ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے. اور میجر مشتاق اور میجر اعظمی کو آ, تم دونوں حضرت کو اپنی گاڑی میں چھوڑا ہو. میں آیا یہاں, والد صاحب یہ وضو خانے کے ساتھ پلنگ پڑا ہوتا تھا, میں نے بتایا کہ کیس ختم ہوا. وی یہ تو پہلے ختم ہونے والا تھا, ہوتا کہ ہمت نو نند لوگوں نے ہمتوں کو کسا ختم ہے. ان اللہ مع الصابرین, مستقل مزاجوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی, مضبوط پختہ یقین کے ساتھ رہو. لا الہ الا اللہ. ہم نے تو ایک اخبار میں پڑھا تھا جب حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ان کے سکول ماسٹر تھے عبد المنان نام تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا, جو مفتی صاحب کے سکول میں استاد تھے, ان کا بیان اخبار میں آیا. میں نے سوچا کہ فضل الرحمان سے پوچھوں گا, اس کو یاد ہے یا نہیں. کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب جب چھوٹے بچے تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان سکول میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، کوئی انگریز بڑا افسر آیا آل نال تعلیماتی بورڈ کا بڑا، اور وہ پرنسپل کا دوست تھا، تو اس نے کہا میں وزٹ کرتا ہوں کلاسوں، کلاس دیکھتا ہوں، تو ایک بینچ پہ دیکھا کہ مفتی محمود صاحب بیٹھے، چھوٹے بچے خوبصورت سے، ان سے پوچھا کہ بیٹے آپ پڑھ کر کیا کریں گے؟ کہا آپ کو یہاں سے نکالوں گا. کہا کہاں سے؟ کہا انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے، آپ کا ملک برطانیہ ہے، آپ ہم پر حکومت کیوں کر رہا ہے؟ تو انگریز افسر نے پرنسپل کو دیکھا کہ یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، میں نے کبھی بھی میں نے نہیں پڑھایا، یہ بس بچہ ہے، اس کا کہیں دماغ خراب ہو گیا، اور اس کو پتہ نہیں کسی مولوی کی تقریر سنی، اور یہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. اور پھر وہ جا کے دفتر میں بیٹھ گئے بڑے خفا، چائے وائے بسکٹ کیک وغیرہ منگوائے گئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالوں گا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے یا پرنسپل صاحب نے مفتی صاحب کو ساتھ کر کے ایسا ٹہلایا ویلایا، کہا بیٹے بہت احتیاط سے بولنا چاہیے، بولنا بہت آسان ہے لیکن پھر بھگتنا آسان نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، یہ چاہے تو یہ اسکول پورا علاقہ ختم کر سکتے ہیں. یہ وہ بہت کچھ کہا، وہ چپ چاپ سنتے رہے. ان کو یقین ہو گیا کہ اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، پھر اس کو لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اب پوچھو. اس نے پوچھا کہ آپ پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہا آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے. اس قسم کے لوگوں کو بھی جو انگریزوں کے گماشتے اور تالی چاٹے، ان کو بھی یہاں سے نکالنا ضروری ہے. یہ وہ ماسٹر عبد المنان نے اخبارات میں مفتی صاحب کی وفات پر دیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی مستقل مزاجوں کا ساتھ دیتا ہے، اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہنا. ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے بس خاموش رہنا، رونا دھونا، نہ خاموش رہنا نہیں، موقع کا انتظار کرنا. 13 سال جو نبی و صحابہ مکہ میں خاموش رہے، جبکہ سورت فرقان اول ما نزل بالاتفاق ہے، اور اس میں یہ آیت ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان مشرکوں سے قرآن کے ذریعے کھل کر جہاد کرے. یہ کون سا جہاد تھا؟ یہ صبر و استقامت کا جہاد، صبر و استقامت کا جہاد. ویتنام نے امریکہ کی پٹائی لگائی، جنگ ہوئی تھی بہت بڑی، پہلی عالمی جنگ، سخت پٹائی لگائی اور بہت سارا حصہ ان سے چھین لیا. امریکہ نے خاموشی سے سلح کی، پیچھے ہٹ لیا. 212 سال بعد دوبارہ ویتنام پر حملہ کیا اور اس کا وجود دنیا سے ختم کر دیا، 212 سال تیاری کر کے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے غفلت کی، نا اہلیت کا ثبوت دیا، تیاری نہیں کی. ان کے قرآن میں تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن انہوں نے وہ قوت پیدا نہیں کی. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، میزائل وہ بنا رہے ہیں، ایٹمز وہ بنا رہے ہیں، ہائیڈروجن نائٹروجن سارے بمز وہ بنا رہے ہیں. اور ہم ان دنوں کے منتظر ہیں کہ اگر آج نہیں تو 200 یا 300 سال بعد ایسی مسلمان نسل آ جائے گی جو امریکہ سے اور نیٹو سے ہمارا بدلہ لے لے گی انشاءاللہ تعالی. ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا ترکیہ میں، سلیم خان نام تھا اس کا، جیسے یہ عبد القدیر خان ان کے لیبارٹریوں سے واقف ہے، اس طرح وہ اندر گھسا تھا، کسی طرح انہی میں گھس کے، اور وہ جب واپس آیا تو اس نے شور مچایا کہ یہ دوسرا علم پڑھو. وہ نوجوان تھا، جذباتی تھا،
سمجھ نہیں رہا تھا. انہوں نے مولویوں کو کہا بند کرو یہ قرآن و سنت حدیث ہے, چھوڑو یہ کیا روایتوں پر روایتیں لڑا رہے ہو. وہ میزائل بنا رہے, وہ ایٹمز بنا رہے, گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں مار دیں گے, ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو چونکہ اس سے تعبیر میں غلطی ہو گئی, علماء نے اس پر فتوی کفر لگایا جو ان کی پرانی مشین ہے, اور اخیر میں اس کو ختم کرا دیا. حالانکہ وہ اس مرض کو سمجھ چکا تھا. مدینہ منورہ میں ایسے ریاض الجنہ سے مواجہ مڑتے ہوئے یہاں سلیم خان, لیکن یہ سلیم خان ہے, تعمیری مسجد نبوی میں بھی اس کا حصہ ہے, یہی سلیم خان ہے. ایسے لوگ دنیا میں آئے جو وقت وقت پہ روئے ہیں, چیخے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج برما اور رنگون میں ہمارے مسلمانوں کا قیمہ بک رہا ہے, ان کے اعضاء کٹ رہا ہے. آج اخبار میں آیا ہے کہ اب تک 11,000 مسلمان بائنیم مارے گئے, شہید ہوئے, اور لاکھوں بے گھر کیے گئے. پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی ابھی تک سو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ چونکہ چائنا میں بھی بدھ مذہب ہے, لیکن چائنا برما اور رنگون کی طرح پاگل نہیں ہے, وہ ذیعقل ہے, ہوشمند ملک ہے. وہ وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف چائنا حکومت سے درخواست کر لیتے کہ ہمارے مسلمانوں کو آپ حفاظت دے دیں. چائنا سے یہ توقع ہے, وہ بہترین وفادار دوست ہے, کہ وہ وہاں کے ظالم گوتڑوں کو, اوباشوں کو روک لیتے. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر استقامت والوں کے ساتھ ہے. 1857 میں مسلمان پٹ گئے, جنگ آزادی کے نام پر جو قربانیاں دی گئی, صرف دہلی کے اندر 500,000 کے قریب داڑھی والے علماء و طلباء مارے گئے, صرف دہلی میں. مولانا اسد مدنی فرماتے تھے, اور انسانوں کی لاشوں سے گلی اور کوچے بھرے ہوئے تھے. جس کا سر ڈکا ہو, چہرے پہ داڑھی ہو اور پانچے اوپر ہو, وہ مارو. 3-4 دن کے بعد انگریز نے خود اس کو کینسل کیا, اتنا نقصان ہو گیا. اس کے ٹھیک 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. صبر استقامت سے کامیاب درس دیے اور پورے عالم میں مجاہدین کا بیج ڈالا. آپ کوئی کسی کا باپ مجاہدین کو ختم کرے, اور رخ تبدیل کیا. دیوبند کے ذمہ 3 کام تھے. سلطنت مغلیہ خالص اسلامی تھی, اس کا بدلہ لینا. رنجیت سنگھ نے اورنگزیب کے 25 سال بعد جو مظالم ڈہائے, ان زخموں پر مرہم رکھنا. مجدد کی تحریک احیاء سنت, شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کی تحریک احیاء حدیث, اور فتوی جہاد, اور اس کو آگے بڑھانا, اور اعلی باصلاحیت مضبوط علماء اولیاء پیدا کرنا. یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادی سرمایہ اور اساس ہے. اس راستے میں مارے گئے, مارے مرنا یہ کوئی مسئلہ تھوڑا ہی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ یہ مردے ہیں. بل احیا, بلکہ وہ تو زندے ہیں. ولا قلۃ تشعرون, لیکن تم نہیں جانتے. بلا شبہ غزوات مان نبی کے اندر جو حضرات شہید ہوئے, دشمنوں نے یہ پراپیگنڈے اڑائے کہ بس ختم کر دیے گئے. اس کا جواب آیا کہ یہ ختم نہیں ہے, یہ عبدالآباد کی زندگی پا چکے ہیں. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق,
سب تخت بر جریدے عالم دوام ما.
وہ کہاں مرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دیتے. مرتے تو وہ ہے جن کا کوئی نام لیوا نہ ہو. اللہ اللہ. اور علماء نے کہا ہے کہ شہداء کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت افضل ہے. دنیا کے اعتبار سے تو وہ مر چکے ہیں, ان کی بیوی بیوائیں ہیں, ان کا نکاح ہوگا, ان کے بچے یتیم ہیں, سلو کی یتامہ ہوگا, ان کی جائیداد تقسیم ہوگی, لیکن اخروی اور سعادت کے اعتبار سے وہ زندہ ہے. باقی پانچویں پارے میں یہ آیت دوبارہ آئے گی, شاید حیات شہداء وغیرہ پر ہم کچھ کہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ,
اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی بھی چیز خوف اور جوع سے. ڈرا کر, جہاد میں تو خوف ہے اور جوع, بھوک بھی لگے گی, کھانا پینا کہاں ملتا ہے, جان نکلتی ہے. بعض علماء خوف سے جہاد اور جوع سے مراد روزہ. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, اور گٹھے گا مال بھی, زکات. والانفس, اور جانے بھی, چھوٹے چھوٹے بچے, انسان سب مرتے. والثمرات, اور پھلوں کا نقصان. حدیث شریف میں کسی کا بچہ مر جائے تو فرشتہ سے اللہ پوچھتا ہے کہ احسستم ثمرۃ فؤاد عبدی, میرے بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا ہے. فما قالک حمدک واسترجع, تیرا حمد بجا لائے اور انا للہ پڑا, تو اللہ فرمائیں گے اس کے لیے جنت میں محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد, ہمیشہ کے شکرانے. وبشر الصابرین, اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو. الذین, وہ صبر کرنے والے. اذا اصابتهم مصیبت, جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے, قالو, کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے. یہ پیارا کلمہ ہے. دیا بھی گل ہو جائے نا تو آپ انا للہ پڑھے, ثواب ملے گا. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس کا بھی اجر و ثواب دے گا. جو حادثات تکالیف پہنچی ہے, جب آپ کو یاد آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو آپ فوراً کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو ثواب اس وقت ملا تو وہ آج بھی ملے گا. اور زبردست کلمہ ہے بھائی. آج وہ مرا, ہم خود مرنے والے ہیں. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ جب جس چیز سے تکلیف پہنچے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان لوگوں پر نوازشیں ہیں رب کی, و رحمہ, اور مہربانی, و اولئک هم المهتدون, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بھائی تکلیفیں اور مصائب تو ہوتے ہی ہے, حج میں کم ہوتے ہیں. حج میں اوئی تو وہ حج نام سنا ہے, حج کے لیے جا رہا ہوں, حج کے لیے پیال تو پٹ سے کمرہ کے ناس رش نے ہری گدا سے سائے ہوئی آئی سمجھ میں. تو بہت بھیڑ ہوتی ہے, جہان جمع ہوتا ہے. میں نے جنید کو کہا کہ تم جاؤ میری طرف سے قربانی بھی کرو, رمی بھی کر لو, میں تو نہیں جا سکتا. ہاں استاد جی نے سے یہ رہے گی, میں آؤ ڈیری رہے گا میں فکا ہوئی چھ مزہ لاڑو چراڑو بولے برانا لاڑ لنگ میں مشلے گو چہرے میں ہو میں تاخو ماتے میں چی رہے گی وہ سنگ چل دروانے روشو جیزے زینو مازو تو برازے. افقاہ کہتے ہیں کہ افغان قلب معتبر ہے, رش بھیڑ میں جس کا دل ڈرتا ہو وہ نہ جائے, کسی اور سے کہے. چلو آسان فقہ, گران فقہ والے مزے, آسان فقہ دا اللہ فضل. سب سے مشکل کام رمی ہے, شیاطین کو کنکر مارنا. اس میں پتہ نہیں شیاطین مقابلے پہ اتر آتے ہیں, اتنی لاشیں گر جاتی ہیں, جبکہ بالاتفاق وہ رکن نہیں ہے.
صرف حنفیہ کے ہاں واجب ہے، اوروں کے ہاں تو سنت ہے، اور اس کا قائم مقام بھی ہے کوئی مارے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو ایک بکرا کر لے چلو ختم، نہیں پکے جان مڑکا ہی بس. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت واعتمر، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی وبال نہیں ہے اس پر کہ وہ سعی کر لے ان دونوں کی، صفا و مروہ میں جو دوڑتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں. ومن تطوع خیرا، جو سعی کر لے ثواب کے طور پر، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان اور علم والے ہیں. یہ صفا مروہ کعبہ شریف کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں. میں نے ایک پشتو میں نظم بھی کہا ہے، صفا مروہ دواڑا گونڈئی دی بالکل خواک دا کعبے، اور سخ کل منظر دے دا مکی مکرمے. اللہ اللہ، او دادا اسماعیل دا مور سنت دی کا پوئے گی سڑی با پک زغلی مگر خزی منی کی گی. یہ قاعدہ ہے کہ مرد دوڑیں گے میلے نخدرین میں، عورتیں نہیں دوڑیں گی. ایک مصری عورت بڑی پہلوان تھی، خوب دوڑتی تھی، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا عورتیں نہیں دوڑتی، مجھے کہتی ہے آپ عالم ہیں. میں نے کہا حاجر مرد تھا یا عورت؟ میں نے کہا عورت. کا وہ اور میں ایک، ہم دونوں دوڑیں گے، تم مت دوڑو. اس کا اپنا فقہ ہے. کبھی بھی حاجر دوڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل نہیں دوڑے، تو مجھے کہتے چاروں اماموں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، میں دوڑوں گی کیونکہ میری ماں دوڑی. اس لیے علماء کہتے ہیں آپ مسئلہ بیان کریں، مزاحمت نہ کریں، آپ چھوڑیں دنیا لے والے خلق دیں. ٹھیک ہے، صفا مروہ کہتے ہیں، صفا مرد تھا، مروہ عورت تھی، یہاں کعبے کے سامنے آ کے بدفیلی کی. فجعلہم اللہ حجرین اسودین، اللہ نے دو پتھر بنا دیے. اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور بی بی حاجر کو، حاجرہ مت کہو، حاجر کہو، بفتح الجیم بدون الہا، حاجرہ نہیں ہے، حاجرہ تو عربی ہے، یہ موزمبیق کا لفظ ہے. تمام احادیث بری پڑی ہے اخدمہا حاجر، ادے بیا چی خوشی ہوئی حاجرہ لا خلے کھگا دا بلکل، حاجر لفظ ہے، حاجر رضا، حاجر بفتح الجیم وبدون الہا، ہی اسم ام اسماعیل، 1314 صفحہ محیط المحیط بوستانی کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر و اسماعیل کو یہاں چھوڑا، اور حضرت بی بی حاجر کو جب اندازہ ہوا کہ یہ تو جا رہا ہے، تو کبھی صفا پہ چڑھتی ہے کبھی مروہ پہ، الا من ترکت، وہ نہیں، کہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت نے کہا اللہ امرنی بہذا، اس نے کہا ثم هو لا يضيعنا، پھر وہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں. عوام میں مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، وہ اس طرح جو ہاتھ پیر ہلا رہے تھے تو زواس کا گپوٹیشن. بخاری شریف میں ہے ضرب جبریل بجناحی بالارض، جبریل نے پر مارا زمین میں، اس سے زمزم کا کنواں نکلا ہے، چشمہ نکلا. زم زم یعنی تھم تھم، لو لم تقول حاجر زم زم، اگر بی بی نہ کہتی کہ پانی ٹھہر، لشربن ناس وهم فی بیوتهم، بخاری، لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے زمزم پیتے، اتنا زیادہ پانی تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بالکل حجر اسود کے نیچے دو پتھر رکھے ہوئے، ایک جبل ابی قبیس کے نیچے سے چشمہ آ رہا ہے، اور ایک دوسری طرف سے کعبے کے نیچے سے. اور یہ جنت کا پانی دنیا میں ظاہر ہوا. ماں و زمزم لباش اور بلو، جس مراد کے لیے پیو گے بھلے بھلے ہو گے. صفا مروہ، اس کے درمیان دوڑ عمرے میں بھی ہے اور حج میں بھی ہے. صفا سے شروع کر کے مروہ تک، ایک پھر مروہ سے صفا دو، اس طرح سات لگانے ہیں. درمیان میں ہری بتیاں جلتی ہیں، وہ میلین اخدرین ہیں، ان میں ذرا تیز چلتے ہیں. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. صفا مروہ جب عمرے میں یا حج میں مکمل ہو جائے تو منسک پورا ہو گیا. شکرانے کے دو رکعت پڑھ لیں. خواتین مینڈیوں کے نیچے چار انگلیوں کے برابر بال کاٹیں یا پوروں کے برابر، اور مرد ایک بٹا چار حصہ، بہتر یہ ہے کہ کل سر حل کر لیں، بشرطی کہ مفرد یا قارن نہ ہو، کیونکہ وہ اخیر میں جا کے حلال ہو. باقی تفصیل کتاب الحج اور عمرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. پہلے مصیبتوں کا ذکر کیا، پھر صفا مروہ کا. میں نے تقریر میں اشارہ کر لیا کہ مصیبتیں دیکھنی ہو تو حج دیکھو، عمرہ دیکھو. خود حرم میں آنا جانا، اللہ اکبر، خدا توفیق عطا فرما اور بار بار نصیب فرما. نمازوں کے لیے آنا جانا، اب تو یہ لوگ کرسی پر لے کے آتے جاتے، کیا کرتے، سانس اکڑ جاتی ہے. کسی زمانے میں ہم بھی صحت مند ہیں. 1986 میں عمرے کے لیے جانا ہوا، برادرم پروفیسر مزمل عزیزم منصور سعید صبا اخسن مرحوم اور یہ عاجز چاروں، تو 22 دن میں ہم نے 19 عمرے کیے تھے. 22 دن میں 19 عمرے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے مکتب امدادیہ کے سامنے رات کو مجھے کہا، میں مولوی نہیں ہوں، آپ کے سامنے میں کیا مولوی ہوں گا، چند دن عمر میں زیادہ ہوں اور یہاں آنا زیادہ ہوا ہے، اللہ کے واسطے یہ عمرے بند کر دو، خدا کے لیے بند کر دو، بس کرو. اس کی تکاوٹ سال ہا سال نہیں جا رہی تھی، اس وقت تو پتہ نہیں چلا. وہ تجربہ کار تھے بہت، حضرت لدھیانوی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور ان کے قاتلوں کو نیست و نابود کرے. 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی، سبحان اللہ، اور بالکل عجائب و غرائب. پانی کا کولر کندھے پہ، ایک چھوٹا بیگ ساتھ، غار سور، غار ہرا. اور پولیس والے مجھے کہتے ہیں، انت مجنون، اللہ رجل الناس يمشون وانت تحمل الاثقال. مجھے کہ دماغ خراب ہے، لوگ چل نہیں سکتے، تو بڑی بڑی پیٹیاں اٹھایا ہوا ہے. اچھا، لا الہ الا اللہ. اس لیے تو کہتے ہیں کہ حج زیارہ تم بعد زیارہ، بار بار جانے سے تجربہ ہو جاتا. ملا علی قاری حج کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ایسا نہیں، ایسا حنفیوں کے ہاں. اس نے کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا ہے. وکانا قاری من خود ملا علی قاری، اس نے کہا میری کتاب کا حوالہ دے دیا. ریاسی میں استاد محترم مولانا مفتی ولی احسن نے عرفات میں مجھ سے پوچھا کہ لوگ کہتے کہ جمعہ پڑھیں گے یا نہیں، کیونکہ المنا یا تمسر و فی الموسم. میں نے کہا یہ عرفات ہے، منا نہیں ہے، یہ صرف منا کے لیے لکھا ہے. خیال نہیں تھا ان کو، ورنہ ان سے زیادہ جزیات فکر کی کم دنیا کو یاد تھی. ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، لوگ تکے تکائے ہوتے ہیں، بھول بھال جاتے ہیں مسئلے مسائل.
تو ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے فوراً صفا و مروہ کا ذکر کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ مصائب اور تکالیف لغرض ولمقصود برداشت ہوتی ہے. جس کی شادی ہوتی ہے نا کتنا مصروف ہوتا ہے, ادھر دوڑا آج ورشہ گرا والا ورشہ داؤ کا خجی 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 خجی, ایک رات کے انتظار میں ساری چیزیں ہموار ہیں. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ شادی کا قرضہ فوراً اتر جاتا ہے, خوش خوش آتا ہے جاتا ہے, کام شوق سے کرتا ہے, جلدی جلدی شادی کا قرضہ اتر جاتا ہے. قرآن کا وعدہ بھی ہے, بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. شاعر جم شعیرہ, شعیرہ مانا نشانی. کہ جو آپ روڈ پہ چلتے ہیں نا تو لکھے ہوتے ہیں 10 میل 12 میل 22 میل اتنے میل, یہ شاعر و طریق ہے. شاعر و طریق ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ چار ہے, کعبۃ اللہ سب مساجد اور مدارس آ گئے, رسول اللہ تمام انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین آ گئے, کتب اللہ دینی کتاب ہے, صلوات اللہ. یعنی اس کے علاوہ اور شاعر, دیکھیے الفوظ الکبیر, بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے. سنا ہے کہ فتاوی بزازیہ میں جزیہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ بھی شاعر میں سے ہے, داڑھی رکھنا شاعر میں سے ہے, مونچھیں کم کرنا, سر کے بال سنت کے مطابق کبھی لمہ کبھی جمعہ کبھی وفرا, اور اوپر ٹوپی یا پگڑی رکھنا یہ بھی شاعر ہے, اسلامی طرز زندگی کا پیغام ہے. بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے, بس نہیں یہ وبال اس پر کہ صحیح کر لے دونوں کی, درمیان میں چکر لگائے, اور جو کوئی خیر کا کام کرے بس اللہ قدردان اور علم والے ہیں. سبحان اللہ. ومن تطوع خیرا, صفا و مروہ کے لیے آیا ہوا ہے, اور علماء دین کہتے ہیں کہ سعی خود بخود عبادت نہیں ہے, کسی کا وجہ بن کر کے عبادت ہے. یعنی عمرے میں صحیح عبادت ہے, حج میں صحیح عبادت ہے, اگر خود کوئی جا کے صفا مروہ میں چکر لگائے تو کہتے ثواب نہیں ملے گا. ہذا عجیب. آج کل وہاں گاڑیاں ملتی ہیں, اس میں آدمی بس 100 ریال دے دیتا ہے یا 50 ریال, اور وہ گاڑی آپ خود چلائیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ صفا و مروہ میں کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اتارا ہم نے واضح دلائل اور ہدایت کی چیزوں میں سے, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد اس کے کہ بیان کیا لوگوں کے لیے قرآن میں, اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ, ویلعنہم اللاعنون, اور لعنت کرتے ان پر لعنت کرنے والے, الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واسلحوا اور اصلاح کی, وبینوا دین بیان کرنے لگے, فاولئک اتوب علیہم, ان کی توبہ قبول کر لوں گا, وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. یہ سزا ان لوگوں کو ہے جو حق مسائل بیان نہیں کرتے. توبہ. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے حالت کفر میں,
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کائنات کی. خالدین فیہا لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا يخفف عنهم العذاب, ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينظرون, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وہ علماء جو دین چھپاتے ہیں ان پر لعنت پہلے کی, اور جو کافر ہیں ان پر بعد میں کی. یا تو اس لیے کہ بقرہ میں بھی اوصاف مومنین مقدم ہے ذم کافرین سے, اور یا اس لیے کہ مجدد کہتے کہ بدعتی کا شر کافر سے زیادہ خطرناک ہے. شر مبتدی خطرناک از شر کفار. کفار سے تو بچا جا سکتے, بدعتی سے نہ بچنا بہت مشکل ہے.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, معبود تمہارے معبود ایک ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے حاجت روا مگر وہ ایک اللہ. لا الہ الا ہو, نہیں ہے مشکل کشا مگر ایک اللہ. لا الہ الا ہو, نہیں ہے لائق عبادت مگر وہ ایک اللہ. الرحمن الرحیم, لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم.
سورہ فاتحہ سے ملا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
ان فی خلق السماوات والارض, بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے. واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے بدلنے میں. کبھی راتیں بڑھتی ہیں دن گھٹتے ہیں, کبھی دن گھٹتے ہیں راتیں بڑھتی ہیں. والفلک اللتی, اور وہ کشتی. تجری فی البحر, جو چلتی ہے سمندر میں. بما ينفع الناس, لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر. ایک ملک کا سامان لے کر دوسرے ملک میں کشتی پانی کو یوں اٹھاتی اور آگے بڑھتی ہے. چاہیے تو ایک کتنی بھاری چیز ہے کہ سیدھا نیچے جائے, لیکن اللہ کی قدرت کی دلیل ہے.
وما انزل اللہ من السماء,
اور وہ جو اتارتے ہیں اللہ آسمان سے. من ماء, ان پانی میں سے. فاحیا بہ الارض بعد موتیا, پس آباد فرماتے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد.
ذرا غور کرو, پہلے دعویٰ جو آیا نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, تو دلائل آ گئی. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. دلائل یہاں پر بھی دلائل, لیکن قدر تفصیل کے ساتھ. جب بھی دعوی توحید ذکر ہوتا ہے تو دلائل کا انبار شروع ہو جاتا ہے.
اور وہ جو اتارتے ہیں اللہ آسمان سے پانی, پس آباد فرماتے ہیں اس سے زمین بنجر ہونے کے بعد. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلا دیتے زمین میں ہر طرح زندہ سر. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور الٹتی پلٹتی ہیں ہوائیں. ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن, بعد مخالف اور بعد موافق. والسحاب المسخر, اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں. بین السماء والارض,
آسمان و زمین کے بیچ.
ہوائی جہاز میں آ رہے تھے, پائلٹ نے اعلان کیا کہ بادل کا ایک سخت ٹکڑا ہمارے سامنے آ رہا, شاید جہاز کو زیادہ جھٹکے لگے.
لیکن مسافر گھبرائے نہیں اور دعائیں کرے. اس جکڑ میں جو جیاس پس گیا لوگوں کی چیخیں نکلی, بڑا خلق چلے اے لڑو میں بڑوش بس صحاب المسخر بین السماء والارض. توبہ, حیرت ہوتی ہے نا, اچانک جو ہے نا صحیح سلامت سفر, اور پائلٹ اعلان کر لیتا ہے کہ جکڑ میں مبتلا ہونے کے بعد ہمارا سفر خراب ہو گیا. اور بعد میں پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہم 15 منٹ پہلے کراچی پہنچیں گے, کیونکہ جہاز کو اتنے دھکے دیے کہ وہ اس کا رفتار عام رفتار سے تیز ہو. اور یہ کائنات ہے بادل, ایک جس طرح زمین ہے, آسمان ہے, پہاڑ ہے. دوسری حیرت کی بات میں نے یہ دیکھی, یہ پہاڑوں سے جو جہاز گزرتا ہے یوں 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 یوں, ہموار زمین پر جب جہاز جاتا ہے آرام سے, پہاڑوں سے جہاز جاتا ہے تو وہی پہاڑوں والی کیفیت, کہتے کشش ثقل میں فرق آ رہا ہے. ہوائی جہاز کا سفر جیسے خاتون کی زچگی, خاتون جب بچہ دے رہی ہے تو وہ کہتے میرے باپ کی توبہ, باس آئندہ خبردار کہ یہ آدمی قریب آیا. تو ہوائی جہاز والے بھی کہتے کہ بس اس دفعہ خیریت سے نیچے اتروں, پھر میں کبھی بھی وہ جہاز میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن وہ عورت اب اس چیلنج سے نہیں نکلی ہوتی ہے کہ پھر جو ہے نا ہنسنا وسنا شروع کر لیتی ہے, تیاری شروع ہو گئی, وہ تکلیف بھول جاتی ہے. ایک دفعہ ہم ملتان جا رہے تھے اور بڑی پریشانی پیش آئی, اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ میں ہوائی سفر نہیں کروں. ڈاکٹر عبد الصمد صاحب نے مجھے کہا کہ حادثات تو زمین پر بھی بہت ہوتے ہیں, آج آپ اخبار دیکھیں پاکستان بھر میں ضرور گاڑیاں الٹ گئی, کوئی دن نہیں بچتا, لیکن 5 منٹ میں پوری دنیا کے اندر 1 لاکھ جہاز ہوا میں ہوتے ہیں. 5 منٹ میں پوری دنیا میں 1 لاکھ جہاز, لیکن حادثہ تو ایک بھی نہیں, کئی 10 سال 20 سال میں ایک ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے پھر تیار کیا اور کہا کہ نہیں تھا سفر ہوائی جہاز سفر کو ہی مپرے دے وہ بڈیر زائشی. توبہ توبہ, اس لیے کہتے ہیں کہ سفر سفر ہی ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا یہ بھی سفر ہے, میں نے کہا یہ سب سے خطرناک سفر ہے. جنرل ضیاء الحق بما 37 جرنیلوں کے واپس نہیں آئے, کہتے میں نہیں مانتا. میں نے کہا تو نہ مانتے رہے جیسے بودھ نہ ماننے والے آئے. اتنے میں جہاز میں چٹ کے شروع ہو گئے, موسم خراب ہوا, وہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے میں کون ٹھیک جگہ, مجھے کہتے ہیں میری توبہ ہے. میں نے کہا اللہ مان لے تو بہت اچھا. کہتے ہیں آئندہ کبھی نہیں کہوں گا, میں سمجھ گیا میری غلطی کی وجہ سے جہاز گر رہا ہے. توبہ. والصحاب المسخر بین السماء والارض, حیران ہو جائیں گے آپ جہاز سے دیکھیں گے نا, بادل اونٹی اونٹے سفید رنگ کے, اور شتربان کھڑا ہے ڈنڈا ہاتھ میں, اونٹوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے. پھر بادل آ جائیں گے, بھیڑ بکریاں ہیں, آدمی ڈنڈا لے کے, ایک کائنات ہے مستقل اس میں. مگر ہمت پیدا کرو, ذرا شیشے سے دیکھنا شروع کرو, آئی سمجھ میں. اور بادل لٹ کے ہوئے آسمان و زمین کے بیچ میں, اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے. یہ دلائل ہے, ان پر غور و فکر کرنے سے اللہ کا وجود, قدرت کی عظمت, اللہ کی وحدت فردت وہ سمجھ میں آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من بعض ایسے ہیں, يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندازا, جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شرکا. فرمایا تھا نا وہاں دلائل نقل کر کے فلا تتخذوا من دون اللہ اندادا. تو یہاں فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اپنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, محبت کرتے ان سے جیسے محبت کرنا چاہیے اللہ سے. کبھی کہیں گے زمین و آسمان تیری, معین الدین اجمیری. کیا کیا نعرے لگاتے ہیں, تاتا گن بخش کی نگری پر عجیب عجیب نعرے. حضرت کے مزار پر لکھا ہے اولیاء اللہ زمین کے نظام کے چلانے والے اور مدبر ہوتے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. اور خان صاحب کا تو شعر بھی ہے نا, زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اللہ فرماتے یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان و زمین کا نظام میں اکیلے چلاتا ہوں. یہ کہتے ہیں پیرانی پیر شیخ عبد القادر ساتھ ہیں. معاذ اللہ. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, وہ زیادہ مضبوط ہوتے اللہ کی محبت میں. سبحان اللہ. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب, اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں, جب دیکھیں گے عذاب آنکھوں سے, تو سمجھ لیں گے ان القوت للہ جمیعا, بے شک طاقت کا سر چشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. وان اللہ شدید العذاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا, جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کا اتباع کیا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا. ورأوا العذاب, اور آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب. وتقطعت بهم الاسباب, اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات. وقال الذين اتبعوا, کہیں گے اتباع کرنے والے اپنے معبودوں کو, آستانوں کو, درگاہوں کو, لو ان لنا کرا, اے کاش کے ایک موقع ہمیں دنیا میں ملے. فنتبرأ منهم, ہم بھی بیزار ہو جائیں ان سے. کما تبرأوا منا, جیسے بیزار ہو گئے یہ ہم سے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, یوں دکھائے گا اللہ ان کو اعمال ان کے افسوس بن کر ان پر. وما هم بخارجین من النار, اور نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے. قیامت کے دن جنہوں نے جس کا پوجا کیا, جس کو پکارا, جس کی نیاز دی, جن کو مشکل کشا سمجھا, وہ پاکان, وہ بزرگان, وہ اولیاء باکرامت, وہ سب ان بدتی و مشرکوں سے بیزاری اختیار کریں گے. اس کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے. اب فروعی احکام. یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور صاف ستھرے. بھائی گوشت حلال ہے لیکن گٹر لائن میں گر گیا ہے. سالن پاک صاف ہے لیکن کیچڑ اور مٹی گر گئی, تو اب طیب تو نہیں رہا نا, اب طبیعت تو نہیں. حلال جو شرعاً درست ہو, اور طیب جو طبعاً درست ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. کلم کل, انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم کرتا ہے تم کو ناجائز اور بے حیائی کے کاموں کا.
سوء اساءہ الشرع، جو شرعاً ناجائز، اور فحشاء استفحشہ العقل، عقل کہتی ہے کہ نہ مناسب کام ہے. تو شرعاً ناموزون سوء، عقلاً ناموزون فحشاء. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو ان چیزوں کی جو اتارا اللہ نے. قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تھے بڑے ان کے کہ عقل نہیں رکھتے تھے بالکل اور نہ ہدایت پر تھے. تو ہمارے بڑے مذہب کے، اجتہاد کے، فقہ کے، وہ عقل کے بھی سربلند تھے اور ہدایت پر بھی فائز تھے، اس لیے آیت سے ان کی تقلید کا جواز اور وجوب معلوم ہو گیا. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، کیونکہ ایسے بزرگ جن کی نہ عقل ہو نہ دینی رہنمائی ہو وہ شرعاً معتبر نہیں ہے. کوئی بدعتی کہے جی ہمارے بڑوں نے عرس منایا، آپ بڑے کس کو کہتے ہیں؟ امام محمد ابو یوسف سے دکھا دیں گے. کوئی بدعتی کہے جی ہمارے سنیوں کا رواج ہے، آپ کا ابو حنیفہ امام سنی تھا یا نہیں، ان کی فقہ میں دکھا دیں آپ. نیست حجت قول و فعل و ہے چپی، قول اللہ فعل احمد را بغیر.
یہ مجدد کا شعر ہے، شیخ احمد سرہندی کا شعر. جب ان کو بعض باتوں میں خواجہ باقی باللہ ان کا شیخ کا حوالہ دیا نا، تو شیخ نے یہ شعر پڑھا
کہ نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بغیر.
چونکہ ائمہ اور فقہا نے قرآن اور سنت کے مطابق قیاس شرعی کیا ہے، اس لیے وہ واجب الاتباع ہے. تفصیلات کے لیے ابن نجیم کی کتاب فتح الغفار فی شرح المنار ملاحظہ.
ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی مان، اس شخص کے، ینعقو، جو پکارتا ہے، بما سے، الفاظ سے، ایسی چیزوں کو، لا يسمع، جو سنتی نہیں، الا دعاء و ندا، مگر بلاوا اور پکار. سم، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امین، اندھڑے ہیں، فہم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں.
بقرہ سے ملا لیا. یہ قاعدہ ہے کہ مضمون جہاں بھی پہنچے شروع سے ملانا پڑتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حلال ملتا ہے، نہ آستانوں سے، نہ درگاہوں کی نیاز، نہ کوئی چڑھاوا، نہ غیر اللہ کی نیاز، نہ کوئی گیارہویں نتیجی، نہ چیلم، نہ برسی، صاف ستھرا بہترین توحید و سنت سے، کوثر و تسنیم سے دلہ دلہ یا کھانا ملتا ہے. اللہ ہمیشہ نصیب کرے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو.
ایاک نعبد سے ملا لیا.
انما حرم علیکم المیتا، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار.
میتا، ایک حقیقی ہے ایک حکمی ہے، بلی، کتا، گدا، خچر، شیر، چیتا، حشرات الار، جنگلی جانور، یہ زندہ ہو یا مرے یہ میتا حقیقی ہے، مردار ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا. اور ایک میتا حکمی ہے، بکری حلال ہے ذبح نہ ہو سکی، گائے حلال ہے لیکن کافر نے چورا پیرا، یا مسلمان نے قصدن کلمہ نہیں پڑھا. تم مردار حرام ہے حقیقی ہو یا حکمی. اور ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. یحرم من اجزاء الحیوان الحلال سبعت، الدم المسفوح بہتا ہوا خون، والذکر والانثیین، والقبل والغدود والمثانہ والمرارہ، یہ سات چیزیں ہیں. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام. بدائے و صنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 171، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118. وکیدر وے ہو مایو، اس کو میں نے صبح سے کہا کہ امداد الفتاوی یہاں رکھنا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ کسائیوں کو یاد ہوتی، ہمارا کیا کام ہے اڑو بڑو سے. حکیم الامت نے اس کو ذکر کیا ہے امداد الفتاوی میں، ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام. یہی ہے حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں، خون جاری، الدم المسفوخ، ذکر، خوشی، والقبل شرمگاہ، نہیں والقبل شرمگاہ، والغدہ غدود، والمسانہ پھکنا، والمرارہ پتا. فتاوی رشیدیہ صفحہ 550، یہ بھی لکھ لو، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118. جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ. اور ہر حرام جانور میں 10 چیزیں حلال ہیں. وہ کسی مناسب موقع پر خزانۃ المفتیین سے دیکھ کے بتاؤں گا، نظر سے گزرا ہے. بے شک حرام کیا تم پر مردار، والدم اور خون، خون سے مراد بہتا خون، ولحم الخنزیر و خنزیر کا گوشت، لیکن وہ وہاں کہتے ہیں خنزیر کل کا کل نجس ہے، لحم بھی شحم بھی، وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا جائے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام، جیسے فلاں بزرگ کا بکرا، فلاں درگاہ کا مینڈا، فلاں آستانے کا بھینسا، فلاں مندر کا یہ شال، بڑے بڑے جانور ان کے ناموں پہ ہوتے ہیں. احل یحل کے معنی نامزد کرنا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس جگہ جو تفسیر کی ہے وہ برحق تفسیر ہے. انہوں نے درگاہ و مزارات کی نیاز نظر سب کو شامل کیا، یہ سب ماحل بھی لغیر اللہ ہے، یہ تو بدت اینڈ کمپنی کے لیے موت کا سامان تھا. اس لیے پیر بیر علی شاہ گھولڑوی نے
اس کے خلاف کتاب لکھی، اس کا نام ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ، لیکن شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لکھا، لکھا عبدالحلیم دہلوی، یہ شاہ صاحب کا اصلی نام ہے. شاہ عبدالعزیز کا نام لے کے کوئی رد کر سکتا تھا؟ صف علم سے نکل جاتا. شیخ الہند محمود الحسن نے بھی کمال کیا یہاں تفسیر میں، ہم عود کریں گے معاہدہ میں انشاءاللہ تعالی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہوا غیر باغ، نہ تو لذت لینے والا تھا، ولا عاد اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا تھا. ناکارا لوگ تو وہ ہے کہ بطور لذت کے کھائے یا ضرورت سے زیادہ کھائے. ضرورت کا مطلب یہ کہ اتنا ٹکڑا جس سے اس کی جان بچے، ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھرے. فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، یعنی یہ کام گناہ کا ہے، یہ گناہگار نہیں کیونکہ یہ مجبور ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی سورۃ مائدہ میں کریں گے، اصل جگہ وہ ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ مسائل جو اتارے اللہ نے قرآن میں، وہ لوگ جو یہ تمام غلط سلط بتاتے ہیں وہی ہے نا. ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور لیتے ہیں اس پر قیمت تھوڑی. اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ نہیں ڈالتے پیٹوں میں. الا النار، مگر جہنم کی آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، باتیں نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ پاک ہونے دے گا، پلیتی رہیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، دیکھو شروع سے ملا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت پر. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے صابر بنایا جہنم لینے پر. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ اتار چکے ہیں قرآن برحق. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور جو لوگ اختلاف کرتے قرآن میں. لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں. وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا واخرا، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ولي الخيرات وبيدك الحسنات، اللهم اليك الرغب ومنك الرحبة. يا الله ہماری نشست تفسیر آسان فرما، تمام سننے والے، شریکت کرنے والے، سیکھنے والوں کو سہولت عطا فرما. اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، دعائیں قبول فرما. پورے عالم میں جو یہ آواز پہنچ رہی ہے، یا اللہ ان کے لیے قرآن اور قرآن کے عقائد، قرآنی اعمال، قرآنی معارف سمجھنا اپنانا آسان فرما. منکرات سے، شدائد سے، مصائب سے، معاصی سے حفاظت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق.